جو اسوائے رسول ہے، علی کا طرز زندگی
کی موت ہے،
ہے ہماری درسگاہ
کربلا کربلا،
حق کا سیدھا راستہ
کربلا کربلا،
ہز فقط حزب الہی، ہز فقط حزب الہی، رہبر کے فرمان پر
جان بھی قربان ہے،
سید کے اعلان پر
جان بھی قربان ہے،
بر محمد و آل محمد صلوات.
اللہم صل علی محمد.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، ولعنۃ الدائمۃ علی عداوتہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ، اما بعد، قال امیر المومنین علیہ السلام، یا ایہا الانسان ما غرک ربک الکریم. خداوند متعال کا شکر ہے کہ اس نے توفیق دی ہمیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے بھیجے ہوئے دین کا ہم ذکر کریں، چاہے محفل منحصر کیوں نہ ہو، چھوٹی سی کیوں نہ ہو، بہرحال ذکر الہی ہے. اور اس ذکر الہی کا کمال یہ ہے کہ اس کا فائدہ خود ذکر کرنے والے کو بھی ہوتا ہے اور سننے والے کو بھی ہوتا ہے. بہرحال باتیں بہت سی ہیں کرنے کی، لیکن کیونکہ آپ سب جوان ہیں یہاں پر اور الحمدللہ فعال برادران ہیں جو اپنے دل میں دین کا درد اور احساس بھی رکھتے ہیں، اور یقیناً یہ درد اور احساس جب تک عملی نہ ہو، انسان کو عملی میدان میں نہ لے آئے، یہ درد اس کا حق نہیں ادا ہوتا. انسان کو خداوند متعال نے ایک مقصد کے لیے خلق کیا ہے، اس کا ایک مقصد حیات ہے، اور جسے صراحت کے ساتھ، بہت وضاحت کے ساتھ اور مفصل طریقے سے، بیانات کے ساتھ، واضح اور شفاف طریقے سے قرآن نے بیان کیا، ائمہ اطہار نے بیان کیا. یعنی یہ وہ موضوع ہے جس میں کہیں بھی ابہام نہیں ہے، شک و شبہ نہیں ہے کہ انسان کا مقصد حیات کیا ہے، مقصد خلقت کیا ہے اور اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے. لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ یہ جو سب سے بنیادی اور اساسی موضوع ہے جس کا انسان کے خود انسان سے تعلق ہے، اسی سے انسان کو غافل رکھا گیا. اور ٹھیک ہے، بہرحال وہ جن کا دین سے، ادیان سے کوئی تعلق نہیں ہے، اگر انہوں نے غافل رکھا ہے تو ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن وہ جن کے پاس قرآن ہے، جن کے پاس عطرت ہے، انہوں نے بھی اپنی ملت کو، اپنی قوم کو اس مقصد سے غافل رکھا، اس اہم موضوع سے غافل رکھا. اور اگر یہ موضوع انسان کا کہ انسان کیوں آیا ہے، کس لیے آیا ہے، خدا نے اسے کس لیے پیدا کیا ہے، اگر یہ موضوع انسان کو کلیئر نہ ہو، پھر جان لے سارا دین اس کا دھرم برم ہے. پھر وہ دین اس کا اپنے خیالات کے مطابق ہوگا، جیسی اس کی اپنی سوچ ہوگی، جیسا اس نے اپنے آپ کو تصور کیا ہے، اسی کے مطابق پھر وہ دین بھی بنائے گا. ہوتا بھی ایسے نا، آج کل ہمارے یہاں جو بھی انسان کرتا ہے اسے پوچھو آپ کیوں کرتے، کہے گا جی ہمارا عقیدہ ہے. کہاں سے آیا آپ کا عقیدہ، کس کا سورس کیا ہے عقیدے کا آپ کا، نہیں پتا، بس میرا عقیدہ ہے. کیوں میرا عقیدہ ہے؟ کیونکہ میں نے جس طرح سے سوچا ہوں کہ میں ہوں، اس طرح سے میں نے اپنا عقیدہ بھی بنا لیا ہے. اگر اصل منبع سے یہ پتا چلے کہ انسان کس لیے آیا ہے، اس کا مقصد حیات کیا ہے، اس کا فلسفہ خلقت کیا ہے، تب دین بھی انسان کے لیے آیا ہے، تب اس پر واضح ہو جائے گا کہ دین کیوں ہے اور صحیح دین کون سا ہونا چاہیے. کیونکہ دین کا تعلق انسان سے اور کسی مخلوق سے نہیں ہے، دین انسان کے لیے آیا ہے. لیکن وہ انسان جسے خود پتا ہو کہ میں کیا ہوں، اور بالخصوص پتا ہو کہ میری حدود کیا ہے، میری حد کیا ہے، میرے ڈائمینشنز کیا ہے، جتنا ڈائمینشنس ہوگا، جتنی وسعت ہوگی اتنا ہی وسیع دین چاہیے اسے. لباس آپ پہنتے، جتنی باڈی ہوگی اتنا ہی لباس چاہیے نا. اب 2 سال کے بچے کے لیے آپ 20 سال کے جوان کا لباس نہیں لاتے، کیونکہ اس کا جسم چھوٹا ہے. یا 20 سال کے جوان کے لیے آپ 2 سال کے بچے کا لباس لے کر کے نہیں آتے. لیکن دین کے معاملے میں ہم نے یہی کیا ہے، 20 سال کے 40 سال کے جوان کے لیے 6 مہینے کا لباس لے کر کے آ گئے، ایک چھوٹا سا دین جو ایک جگہ جا کر کے فٹ ہو جاتا ہے. ہم سمجھ رہے ہیں لباس ہے، لیکن وہ رومال کی طرح ہے، لباس بھی نہیں ہے، صرف ایک رومال ہے جو آپ نے اس کو دے دیا ہے لے جا کر دین کے نام پر. یعنی بہت اہم ہے اس چیز کو پتا کرنا کہ آخر میری حد کیا ہے، کہاں سے میری ابتدا ہوتی ہے اور کہاں میرا اینڈ ہوتا ہے. جب یہ مجھے لمٹس پتا ہوگی، تب جہاں سے میری سٹارٹ ہے اور جہاں سے میرا اینڈ ہے اس کے درمیان ہر چیز جو ہے وہاں مجھے دین چاہیے. کیونکہ دین ناقص نہیں ہے. کوئی یہ کہے کہ دین صرف اس حصے میں اور اس حصے میں نہیں ہے، دین صرف عبادت کے لیے ہے، دین صرف جنت جہنم کے لیے ہے، اور دین اقتصاد میں نہیں ہے، اکنامکس میں دین کا کوئی تعلق نہیں ہے، ایجوکیشن میں دین کا کوئی تعلق نہیں ہے، پولیٹکس میں دین کا کوئی تعلق نہیں ہے. کیونکہ اگر کوئی یہ کلیم کرے، یہ کہتا ہے، اس کا مطلب دین ناقص ہے اس کے نزدیک، دین کے پاس کا کوئی سلوشن نہیں. یعنی میں ایک ناقص دین کی پیروی کر رہا ہوں. جو مغربی فلاسفرز نے اور مغربی تھنک ٹینک نے، ویسٹرن تھنک ٹینکس نے اسی طرح سے اسلام کو پریزنٹ کیا ہے، قبل از انقلاب بالخصوص، کہ اسلام ایک ناقص ریلیجن ہے. اسلام کے پاس جوڈیشری سسٹم نہیں ہے، اسلام کے پاس پولیٹیکل سسٹم نہیں ہے، اسلام کے پاس اکنامیکل سسٹم نہیں ہے. اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے آ کر کے اسے نہ صرف دلائل کے ذریعے، علمی دلائل کے ذریعے، بلکہ عملی اقدامات، پریکٹیکل سٹیپس کے ذریعے ایک ریولیوشن کو لا کر کے، ایک نظام کو قائم کر کے، اور آج تقریباً 36 ایئرز کے بعد اس نظام کی بقا اور کو دیکھ کر کے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسلام ناقص دین نہیں ہے. اسلام کے پاس سارے نظام موجود ہے، اسلام کے پاس ہر سسٹم موجود ہے. تو پھر کیوں انسان دوسرے سسٹمز کی طرف جاتا ہے؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی دین شناسی میں مشکل ہے. اور دین شناسی میں مشکل کیا ہے؟ کہ اس کی انسان شناسی میں مشکل ہے. اگر انسان شناسی درست ہو جائے گی، دین بھی اسی انسان کے لیے ڈھونڈے گا جیسی اس کی شناس ہے، جیسا اس نے پہچانا ہے. جتنا اتنے پہچانا ہے اتنا ہی اسے دین چاہیے. اگر اس کی شناخت صرف یہی ہے کہ میں صرف کھانے پینے کے لیے آیا ہوں، اور دین کا رول اتنا ہے کہ مجھے تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے کہ شاید مرنے کے بعد کچھ ہوگا، اکثر کی فکر یہی ہے، اکثر کو یقین نہیں ہے کہ موت کے بعد کیا ہوگا، اکثر کی فکر ہے کہ ایک ہے ابہام، ایک رسک فیکٹر ہے، ایک ایلیمنٹ آف رسک موجود ہے کہ شاید مرنے کے بعد حساب ہو جائے، شاید مرنے کے بعد سزا مل جائے، شاید کوئی جنت اور جہنم ہے. بہت سی باتیں نا ہم کہنے کے لیے ڈرتے ہیں، ہوتی ہیں ہمارے قلب میں وہی چیزیں، کہنے سے گھبراتے لوگوں کے سامنے، اندر وہی چیز ہوتی ہے لیکن ڈرتے، اگر کہہ دیا تو لوگ مجھ پہ کفر کا فتویٰ لگا دیں گے، الہاد کا فتویٰ لگا دیں گے. اکثر توحید، بالکل اسے توحید کے معاملے میں ہی ہوتا ہے، توحید میں اگر اللہ پر دلیل کریں، پوچھیں، ڈرتے ہیں لوگ پوچھنے سے توحید کے معاملے میں سوال، کہ میں کہیں کافر ثابت نہ ہو جاؤں، کہیں مشرک ثابت نہ ہو جاؤں. ہوتا ہے اس طرح سے، ذہن میں سوال اٹھتا ہے لیکن انسان اسے دبا دیتا ہے کہ یہ سوال تو کہیں میرے ایمان کو ضائع نہ کر دے. بہرحال جو سوال اگر اٹھ رہا ہے اندر سے، وہ سوال کہاں سے اٹھ رہا ہے؟ وہ انسان کے اندر سے اٹھ رہا ہے نا. یعنی اس سوال کے پیچھے بھی خالق موجود ہے، جس نے وہ ایبیلیٹی دی ہے کہ وہ سوال اٹھے. یعنی جس نے پیاس جگائی ہے اندر، پھر اس نے اس پیاس کو بجھانے کا انتظام بھی تو کیا ہے نا، اس کا جواب بھی تو موجود ہے کہیں نہ کہیں. یعنی یہ سوالات ہیں جس کو ہم نے دبایا ہوا ہے اندر، ہم اس کو سامنے لاتے نہیں ہیں. اکثر کے اندر یہی ڈاؤٹ ہے کہ ٹھیک ہے جنت جہنم کچھ ہے بعد میں، اب ہے تو کیا کریں اس کے لیے؟ کچھ ایسے کام کر لیں جس سے وہ انشور ہو جائے. ورنہ اگر دیکھا جائے پریکٹیکلی جو ہے، دین کا ہماری زندگی سے پریکٹیکلی یا تو بیر منیمم تعلق ہے یا کوئی تعلق نہیں ہے. اور خاص کر کے یہ ریالٹی جو، یہ پوائنٹ جو میں بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے، یہ ریالٹی جو ہے، یہ اس ویسٹرن کلچر میں بہت زیادہ نظر آتی ہے. انڈیا پاکستان میں آپ چلے جائیں کیونکہ وہاں پر مشکلات اتنی ہیں, انسان کی زندگی آسان نہیں ہے, بجلی نہیں ہے, پانی نہیں ہے, گیس نہیں ہے, روزگار نہیں ہے, قتل و غارت ہے, امنیت نہیں ہے, سیکیورٹی نہیں ہے, دہشت گردی ہے, سارے مسائل روزمرہ کے. وہاں پر انسان کا پھر بھی ایک تعلق ہے دین سے کہ کوئی تو آئے جو میری مدد کرے, اللہ میری مدد کرے. یہاں مدد کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر روزگار نہیں ہے تو کونسل ہے, اگر مرض ہے تو این ایچ ایس ہے, سارے انتظامات کیے ہوئے, بجلی کبھی جاتی نہیں ہے, ہیٹنگ موجود ہے, ہر چیزیں ساری فیسلٹیز ہیں. یہ سب کچھ سارے وسائل ہونے کے بعد انسان پھر بھی دین کو اپنی زندگی پر مسلط کرے, یہ بہت سخت ہے انسان کے لیے. اس ماحول میں بہت ڈیفیکلٹ ہے اس کے لیے پریکٹیکلی ریئلائز کرنا. ٹھیک ہے, اس نے اپنے آپ پر باور کیا ہوا ہے کہ نہیں 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 میں مسلمان ہوں, دین ہی میرے لیے سب کچھ ہے, لیکن پریکٹیکل لائف میں اگر آ کر کے دیکھے تو نہیں ہے اس طرح سے. دین صرف یا تو اس کا کوئی تعلق ہے ہی نہیں اس کی زندگی سے, جیسے جو ملنگ ہے, ملنگ طبقہ یہی ہے جس کا دین اور زندگی میں کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے. اس کا دین ایک پارٹ ٹائم ایکٹیویٹی ہے جو جوش جذبے کے تحت انجام دینا ہے یا جنت کے لیے انجام دینا ہے. جہنم میں نہ جانے کی تو اس کے پاس گارنٹی ہے کہ اس نے نہیں جانا ہے جہنم میں, لیکن جنت میں جانا ہے, جنت کے جو لذتیں ہیں وہ لینی ہیں, اس کے لیے تھوڑی سی دینداری اسے چاہیے. ادروائز پریکٹیکلی اس کی لائف پر کوئی دین کا انٹرفیرنس اور انوالومنٹ نہیں, کہیں بھی وہ اپنی زندگی کو دین کے تابع نہیں گزارتا. لیکن ملنگ سے ہٹ کر کے دوسرے طبقے کی طرف اگر آ جائیں, اس نے دین کو تھوڑا سا زیادہ رول اپنی زندگی میں دیا ہے کہ بھئی مجھے عبادت بھی کرنی ہے, نماز پڑھنی ہے, روزہ رکھنا ہے, عبادتیں کچھ کرنی ہے, کچھ محرمات ہیں جس سے بچنا ہے, کچھ حرام ہے جس سے بچنا ہے, کچھ کام ہے مجھے جو کرنے ہیں دین کے نام پر, بس اتنا ہی دین ہے میرا, اتنی اس کی حد ہے, کچھ رسومات انجام دینی ہے, اتنا ہی میرا دین ہے. اس سے آگے تھوڑا سا اور بڑھ جائے ایک طبقہ جو دین کو ایک حد تک کے سمجھتا ہے, کچھ حد تک, جسے ہم کہہ سکتے کہ انقلابی اور ریولوشنری طبقہ جو ہے, جو اہل ولایت ہیں, جو ولایت کا پابند ہے, بالخصوص ولایت فقیہ اور نظام اسلامی کی فہم ہے, حتیٰ کہ اس کی زندگی میں بھی آ کر کے دیکھیں تو دین پریکٹیکلی موجود نہیں ہے. پریکٹیکلی رول بہت لمیٹڈ ہے, بہت لمیٹڈ رول ہے دین کا. ٹھیک ہے, باتیں کرنے تک تو وہ دین کو پوری طرح سے بیان کر سکتا ہے کہ اسلام ناب کیا ہے, کہ بھلے دین اور سیاست جدا نہیں ہے, دین اور اقتصاد جدا نہیں ہے, دین ہر چیز میں دین شامل, لیکن عملی کیا ہے, نہیں ہے, عملی بالکل نہیں ہے اس کا. کیوں, کیا وجہ کیا ہے اس کی؟ یہاں پر تھوڑی سی ایک انٹلیکچوئل انالائسس کریں اس کی آ کر کے تو بات تھوڑی واضح سمجھ میں آئے گی. میں بالکل مختصر سا بیان کرتا ہوں پہلے کہ مقصد کیا ہے حیات کا, خلقت کا, پھر آتے ہیں اس نقطے کی طرف کہ مقصد کے خلقت سمجھنے کے باوجود بھی کیوں انسان جو ہے بالخصوص اس معاشرے میں, اس غربی معاشرے کے اندر کیوں دور ہے دین سے, کس لیے دور ہے. ابھی آپ دیکھیں, یہ مثال آپ کے سامنے اسی پروگرام کی ہے, کئی دنوں سے, کئی ہفتوں سے تیاری کی, آمادگی کی, اس کے بعد بھی نتیجہ یہ نکلا, کیوں نکلتا ہے اس طرح سے. اور میں نے پہلے آتے ہوئے راستے میں کہا صاحب سے کہ آپ کو لگتا ہے کوئی آئے گا وہاں پر, میں نے پہلے ان سے پوچھا, مجھے امید تھی کہ انشاءاللہ اسی طرح سے ہوگا, مسئلہ نہیں ہے کوئی. کیوں ہوتا ہے اس طرح سے نا, کیا اس کی وجوہات کیا ہے, اساسی مشکل کہاں پر جا کر ہوتی ہے. وہی جو کلام میں نے بیان کیا امیر المومنین کا, خطبہ نمبر 223, اسی کی طرف آخر میں اس کی طرف آتے, میں اسی کی تمہید باندھ رہا ہوں نا, کیا ہے, کیا ہے مقصد خلقت انسان. انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان بنا کر کے نہیں بھیجا, انسان بننے کے لیے بھیجا ہے. یہ بہت اہم نقطہ ہے, یہ وہ ہے جسے لکھ کر کے فریم کر کے دیواروں پہ لگانا چاہیے تاکہ روز صبح شام اس کے سامنے ہو کہ میں یہاں بن کر نہیں آیا ہوں, بننے کے لیے آیا ہوں, ہے نا. لیکن مشکل کیا ہے ہماری, میں یہاں, ہم سمجھتے ہیں کہ ہم یہاں بنانے کے لیے آئے, بننے کے لیے نہیں آئے. سب کچھ بنا رہے ہیں, ہم گھر بنا رہے ہیں, گاڑی بنا رہے ہیں, پراپرٹی بنا رہے ہیں, جاب بنا رہے ہیں, بینک بیلنس بنا رہے ہیں, سب کچھ بنا رہے ہیں, لیکن نہیں بنا رہے ہیں تو اپنے وجود کو نہیں بنا رہے ہیں. اپنے وجود سے ہٹ کر میرے وجود سے باہر جتنی چیزیں ان سب کو میں بنا رہا ہوں. دیکھیں آپ اپنے گھروں میں جا کر کے دیکھیں, ساری چیزیں میں نے بنائی ہے, کچن میں نے بنایا ہے, بیڈ روم میں نے بنایا ہے, باتھ روم میں نے بنایا ہے, نہ بنایا ہے تو اپنے آپ کو نہیں بنایا, حتیٰ کہ مجھے پتا ہی نہیں کہ مجھے کیا بننا ہے. اگر میں بھی آپ سے پوچھوں انسان بننے سے مراد کیا ہے, کیا میں انسان نہیں ہوں, کیا میرے چار پیر ہیں, کیا سر پر سینگ لگی ہوئی میرے حیوان ہوں میں جو مجھے انسان بننا ہے, اس طرح سے تو نہیں نا, دو آنکھیں ہیں ناک ہے, جیسا انسان نظر آتے ویسا ہی میرا بھی وجود, ویسا ہی میری بھی ظاہر ویسا ہی موجود ہے. تو کیا مراد کیا ہے اس سے انسان بننے سے, کیا مطلب اس سے کہ مجھے انسان بننا ہے آ کر کے, کیا مراد ہے اس سے؟ قرآن نے فرمایا انی جائلو, ہم نے تمہیں زمین پر خلیفہ بنا کر کے بھیجا. خلیفہ یعنی کیا؟ نمائندہ, نیابت. ہم نے اپنا خلیفہ بنایا, اپنی نیابت دے کر کے تم کو زمین پر بھیجا. یہ نہیں ہے اس آیت سے مراد کہ ہم نے خلیفہ بنا کر کے بھیجا, ہم نے تمہارے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے کہ تم اللہ کے خلیفۃ اللہ بن جاؤ, تم وہاں تک بن سکتے ہو, اس مقام تک پہنچ سکتے ہو جہاں پر اللہ کی نیابت. اللہ کی نیابت یعنی کیا؟ اللہ تو جسم نہیں ہے, اللہ کی نیابت یعنی اللہ کے صفات کی نیابت, یعنی تمہارے اندر الہی صفات پیدا ہو جائے, ڈیوائن ایٹریبیوٹس پیدا ہو جائے. جو صفات اللہ کی ذات میں ہیں وہ صفات کے مظہر تم بن جاؤ, تمہاری ذات میں اللہ کی صفات کا ظہور ہو. اب جیسے اللہ مثال کے طور پہ رحیم ہے, تمہاری ذات میں بھی رحمت ہو, تم بھی جس طرح سے اللہ ساری مخلوق پر رحیم ہے تم بھی رحیم ہو جاؤ. اللہ غفار ہے, معاف کرتا ہے گناہوں کو, تم بھی دوسروں کی خطاؤں کو اور لغزشوں کو معاف کرو. اللہ جبار ہے, اللہ ظالمین کو برداشت نہیں کرتا, آپ بھی ظالم کو برداشت نہ کرو. اللہ عالم ہے, علم رکھتا ہے, آپ کے پاس بھی علم ہونا چاہیے. اللہ ستار ہے, لوگوں کے گناہوں پہ پردہ ڈالتا ہے, ظاہر نہیں کرتا, تمہارے اندر بھی یہ صفات پیدا ہونی چاہیے. یہ صفات جو الہی صفات ہے اسے پیدا کرنا اپنے اندر, جس کی ایبیلیٹی انسان میں رکھی گئی ہے اس ایبیلیٹی کو کمال تک پہنچانا, اس کا نام ہے انسان بننا. کب بنے گا انسان, کب یہ ایبیلیٹیز پیدا ہوگی؟ جتنا زیادہ انسان اللہ کے قریب ہوگا اتنی زیادہ یہ کوالٹیز اس کے اندر ٹرانسفر. دنیا کا بھی قانون یہی ہے نا, آپ کا جو دوست ہے جس کے آپ قریب رہتے ہیں اس کی کوالٹیز آپ کے اندر ٹرانسفر ہونا شروع ہو جاتی ہے. اسی طرح سے ہوتا ہے, جس سے آپ انسپائر ہوتے ہو آپ اس کی کوالٹیز اپنے اندر لیتے ہیں. آپ دیکھیں جوانوں کو ہیئر سٹائل دیکھیں, لباس کے سٹائل دیکھیں, کہاں سے لیا یہ سب کچھ؟ کسی نے کسی سے لیا ہے نا, جس سے انسپائر ہوئے اس سے یہ لیا, اس سے یہ منتقل ہوئی. اسی طرح سے جب انسان اللہ کے قریب ہوگا تو اس کے اندر الہی ڈیوائن کوالٹیز ٹرانسفر ہونا شروع ہو جائے گی, اور جتنا زیادہ قریب ہوگا اتنی کوالٹیز اس میں منتقل ہونا شروع ہو جائے گی, اور یہ ایک سٹیج آئے گا جہاں پر یہ خلیفۃ اللہ بن جائے گا, جسے کہتے ہیں لقاء اللہ, اللہ کی ایکسٹریم قربت, یونین وتھ اللہ, اللہ سے ملاقات. یہ انسان کا مقصد حیات ہے کہ اسے انسان بننا ہے, وہ بن کر کے نہیں آیا, اسے انسان بننا ہے. اور اس بننے کے لیے جو اللہ نے مٹیریل دیا ہے انسان کو, وہ مٹیریل کیا ہے؟ ایک اسے جسم دیا, ایک اسے روح دی. جسم بن کر کے آیا ہے, اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آپ کو اپنی آنکھ بنانی ہے, ناک بنانی ہے, کان بنانے, یہ سب نہیں کرنا, لیکن روح جو ہے اسے بنانا ہے. جسم کامل ہے, خلق کامل ہے, خلق کو بنانا ہے, روح کو بنانا ہے. لیکن مشکل کیا ہے؟ جسم اور روح دونوں ساتھ ساتھ ہیں, جسم کے اپنے ڈیمانڈز ہیں, روح کے اپنے ڈیمانڈز ہیں. روح کو اپنے ڈیمانڈز جسم کے ذریعے سے ہی حاصل کرنے, اس کا مینس جسم ہے, لیکن جسم خاک ہے, مٹی ہے, اس کا ڈیسٹینیشن کوئی اور ہے، روح کا ڈیسٹینیشن کوئی اور ہے۔ جسم کو آپ مر جانے کے بعد مٹی میں دفن کر دیتے ہیں، وہیں پر ڈیکمپوز ہو کر کے وہ باڈی ختم ہو جاتی ہے، بچتا کیا ہے؟ اس کی روح بچتی ہے۔ روح کا مقصد، روح یعنی فطرت، اس کا مقصد ذات خدا ہے، اسے اللہ کی طرف جانا ہے۔ جسم میٹر ہے، اسے میٹر کی طرف جانا ہے۔ اب دو چیز آپ کے پاس ہے جن کے ڈیسٹینیشن بالکل ڈیفرنٹ ہے، اور دونوں کو ساتھ میں ہی رہنا ہے، الگ الگ دونوں نہیں جا سکتے۔ اب کس طرف جائے گا؟ روح چاہتی ہے کہ مجھے ساؤتھ جانا ہے، جسم کہتا ہے مجھے نارتھ جانا ہے، تو کس طرف جائے گا جسم؟ اب جو ڈومینیٹ کرے گا، جو جتنا زیادہ پاورفل ہوگا وہ اسی طرف جائے گا، ہے نا؟ جسم کی اگر جو خواہشات ہیں جب اٹھتی ہیں، اگر وہ ڈومینیٹ کر جاتی ہے، جسم اسے اپنی طرف لے کر کے جائے گا۔ یہ جنگ ہے جو انسان کے اندر مسلسل جاری ہے، اور جتنا زیادہ جو ڈومینیٹ کرے گا اس کے ڈومینیشن پاور بھی بڑھتا جائے گا۔ یعنی ایک سٹیج ہوتا ہے نا جہاں پر سخت ہوتا ہے ایک کام کو کرنا، لیکن وہی کام اگر مسلسل انسان تکرار کرنا شروع کر جائے بہت آسان۔ جو سگریٹ پیتے ہیں، پہلی مرتبہ سگریٹ پینا بہت مشکل ہوتا ہے، ایک مرتبہ، دو مرتبہ، اس کے بعد بالکل راحت ہو جاتی ہے۔ اب چھوٹنا مشکل ہے، پہلے پینا مشکل تھا، اب چھوڑنا مشکل ہے۔ یعنی ڈومیننس اتنا بڑھ جاتا ہے، اس کی قدرت اتنی ہو جاتی ہے کہ انسان اس کا اسیر ہو جاتا ہے، اس کا کیپٹیو بن جاتا ہے، اس کا غلام بن جاتا ہے۔ اب نہیں چلتا، اب وہ سگریٹ نہیں پیتا ہے، وہ سمجھ رہا ہے میں سگریٹ پی رہا ہوں، ترقی سگریٹ اسے پی رہی ہے، سگریٹ اسے کہتی ہے پی مجھے، اب وہ نہیں بیٹھ سکتا۔ جو روزہ رکھتے ہیں، رمضان آ رہا ہے نا، جو سگریٹ پیتے ہیں ان کے لیے سب سے سخت چیز نے پوچھے کیا ہے روزے میں، وہ کہیں گے پیاس نہیں ہے، بھوک نہیں ہے، سگریٹ ہے۔ افطار کا وقت آتا ہے، پہلے وہ سگریٹ چاہیے، اس کے بنا چین۔ یہ کیا ہے؟ یہ اسیر ہو گیا ہے اس چیز کا، یہ اسارت ہے، یہ تدریجن انسان اسیر ہونا۔ جیسے کھانا ہے، کچھ لوگوں کھانے کا ہی شوق ہوتا ہے، مسلسل کھاتے رہنا کھاتے رہنا کھاتے رہنا، یہ کھانے کے اسیر ہو جاتے ہیں۔ بہت سی ایسی خواہشات ہیں جس کا انسان اسیر ہو جاتا ہے۔ اب یہ ساری خواہشات کا تعلق جسم سے ہیں، یعنی انسان اب جسم کے کنٹرول میں آ گیا، اب وہ انسان نہیں بن سکتا، اسے بننا کچھ اور ہے، وہ بن کچھ اور رہا ہے یہاں پر۔ اور یہی کمال ہے انسان کا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کو بھیجا ایک نقطے پر ہے، اور بھیجا ہے کسی اور نقطے کے لیے۔ یعنی مثال کے طور پہ مجھے جانا ہے اسپین، لیکن مجھے بھیج دیا ہے یو کے، اور مجھے بتا دیا ہے کہ تجھے جانا اسپین ہے، مجھے یہ بھی پتا ہے، یعنی مجھے پتا ہے، یعنی اکثر کو یہ چیز ابھی نہیں پتا ہے، اللہ نے واضح کر دیا ہے، قرآن نے بتا دیا ہے، انبیاء نے آ کر کے یہ بتا دیا، لیکن اس قرآن اور انبیاء اور انسان کے بیچ میں جو لیئر ہے، اس نے آ کر کے تھوڑے گھپلے کر دیے، کچھ اور بتا دیا انسان کو، اسے یہ بتا دیا نا یہی جگہ تیرے لیے ٹھیک ہے، جہاں پر تو ہے وہ بالکل صحیح ہے، تجھے کہیں اور نہیں جانا ہے۔ یہ میں آیا ایک نقطے پر ہوں، مجھے جانا کسی اور، میں بنا کسی اور نقطے کے لیے ہوں، اور یہ سفر انسان کو کرنا ہے۔ کیسے کرے گا یہ سفر؟ یہ سفر اسے دین کرائے گا، مذہب کرائے گا۔ مذہب وہ انداز زندگی ہے جسے جب انسان اختیار کرے گا تب یہ سفر انجام دے گا، اور نہ زندگی کے ایک شعبے میں، زندگی کے ہر شعبے میں۔ دین ہر شعبے میں جب تک وہ ایڈاپٹ نہیں کرے گا، وہ اپنے مقصد تک نہیں پہنچے گا۔ جیسے جیسے انسان کو مقصد کی معرفت بڑھتی جاتی ہے، اب مقصد مجھے پتا ہے، ایک ہے کہ میرے علم میں مقصد ہے، لیکن معرفت نہیں ہے۔ علم اور معرفت میں فرق ہے۔ آپ کو پتا چل گیا میرا نام عارف رضوی ہے، یہ علم ہے آپ کو، یہ علم ہے، میں کہیں سے آیا ہوں، میں پاکستان سے آیا ہوں، میرا نام یہ ہے، میری ڈگری یہ ہے، بس یہ آپ کو پتا ہے، لیکن میں نے کیا کیا ہے، میرے اچیومنٹس کیا ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کو نہیں پتا۔ جب یہ پتا چلے گی آپ کو، تب اسے کہتے ہیں معرفت، کہ اب آپ کو معرفت ایک شخص کی ہو چکی ہے۔ مقصد کی معرفت حاصل کرنا، جب انسان کو مقصد کی معرفت حاصل ہو، کیسے پتا چلے اسے مقصد کی معرفت حاصل ہو گئی؟ جیسے ہی اس کے مقصد کی معرفت حاصل ہوگی، خود بخود مقصد اسے اپنی طرف کھینچے گا. جیسے مثال کے طور پہ یہاں پر ٹھنڈ لگ رہی ہے، آپ بیٹھے اس کارنر میں، یہاں ٹھنڈ لگ رہی ہے اور وہاں ہیٹر لگا ہوا ہے، آپ کو پتا ہے وہ ہیٹر ہے اور وہ گرم ہے اس وقت، اور یہاں بہت ٹھنڈ ہے. آپ کو معرفت ہے کہ وہ ہیٹر ہے اور اس وقت گرمی ہے اس میں. اب آپ کیا کریں گے؟ فوراً اٹھ کر کے، فوراً اس کی طرف دوڑ کر کے وہاں جا کر کے بیٹھ جائیں گے. کس نے آپ کو کھینچا وہاں پر؟ اس ہیٹر نے آپ کو کھینچا وہاں پر، اس کی معرفت نے آپ کو اٹھایا اور لے کر کے حرکت پیدا کی، اور یہ حرکت آپ کو وہاں لے کر کے پہنچ گئی. کس نے ایجاد کی حرکت؟ مقصد نے حرکت ایجاد کی. کیوں یہاں پر ان ماحول کے اندر ٹھنڈا ماحول ہے، سستی ہے، لوگ دور ہیں دین سے، کیا وجہ ہے؟ مقصد شناس نہیں ہے، اپنی زندگی کا مقصد پتہ نہیں ہے. اور بالخصوص جب آسائش اور آرام کی زندگی ہوتی ہے نا، امیر المومنین کہتے ہیں نا کہ کچھ لوگ ہیں جن کو نعمتوں نے برباد کیا، مصیبتوں نے، اللہ سے جو دور ہو گئے مصیبتوں کی وجہ سے، ان کا ایمان ہٹ گیا خدا کی ذات پر سے. لیکن کچھ ہیں اور اکثر ایسے جن کو نعمتوں نے برباد کر دیا. جتنی زیادہ نعمتیں ملتی گئیں وہ خدا سے دور ہوتے گئے. اس لیے یہ دعا بھی ہے، اور رسول اللہ بھی دعا کرتے تھے یہ کہ خدا مجھے ایک دن بھی میرے حال پر نہ چھوڑنا. کوئی نہ کوئی مشکلات، کوئی نہ کوئی مصائب انسان پر آنے چاہیے. اب مصائب نہ آئے تو کیا کریں؟ اب یہاں تو مصائب نہیں آتے نا، اب یہ کہیں جی اب ٹھنڈ بہت ہے، ہیٹر بند کر کے سو جائیں، مصائب لائیں اپنے اوپر، یہ نہیں ہے. اب ہیں فیسلٹیز، ہیں فیسلٹیز کو آپ دور تو نہیں کریں گے اسے، اب یہ مصائب تو نہیں ہے. اب مصائب صرف یہ نہیں ہے، روٹی کپڑا اور مکان صرف مصائب، یہ مصائب نہیں ہے. جہاں مصائب نہ ہو وہاں انسان مصائب خریدے، اور کربلا اس کی بہترین مثال ہے. ابا عبداللہ نے مصائب خریدے، مصائب آئے نہیں. فرق ہے یہ، ابا عبداللہ مدینے کے اندر اطمینان سے موجود تھے، بنی ہاشم ساتھ تھے، اصحاب ساتھ تھے، مروان اور ولید چاہتے بھی تو حسین کو چھو تک کے نہیں سکتے تھے، کچھ نہیں کر سکتے تھے. مکہ میں ابا عبداللہ بالکل محفوظ تھے، سارے کے سارے ابا عبداللہ کے پیروکار، بڑے بڑے اصحابی، اور ایک اچھا سسٹم ڈیفنس کا ابا عبداللہ کے ساتھ موجود تھا. دوسرے 10 مقامات ایسے موجود تھے جہاں پر ابا عبداللہ جا کر کے محفوظ اور پروٹیکٹڈ اور سیکیور لائف گزار سکتے تھے. اور آپ کو پتا ہے تاریخ میں پیشنہاد بھی دی، کسی نے کہا یمن چلے جائیں، کسی نے کہا کہیں اور چلے جائیں، لیکن حسین ابن علی نے یہ چیزیں نہیں قبول کی، بلکہ کیا قبول کیا؟ مصائب کو خریدنا قبول کیا، مصائب لیے اپنے اوپر. دیکھیں نا، بہت یعنی کربلا، جو کربلا ہم نے سمجھی اور جو کربلا حسین ابن علی کی کربلا ہے، بہت فرق ہے ان دو کربلاؤں میں. ڈرائنگ روم میں کمفرٹیبل ماحول میں بیٹھ کر کے کربلا جو ہم نے سمجھی ہے نا، وہ کمفرٹیبل کربلا ہے، وہ کمفرٹیبل کربلا ہے، وہ کربلا نہیں جو حسین ابن علی کی کربلا ہے. حسین ابن علی کی کربلا وہ کربلا ہے جو انسان کو خود اپنے وقت کی کربلا میں لے کر کے چلی جاتی ہے، لے جاتی ہے وہاں پر، بیٹھنے نہیں دیتی اسے چین سے. انسان چین سے یہاں بیٹھا ہوا ہے اس ماحول کے اندر، بالکل سارے کام اسے یہاں ویکینڈ میں کرنے ہوتے ہیں، سارے کام ویکینڈ میں، سپر مارکیٹ بھی ویکینڈ میں جانا ہے، گھر کی سبزی بھی ویکینڈ میں خریدنی ہے، اور اسی میں سے ٹائم نکالنا ہے کسی مذہبی پروگرام کے لیے. یوم القدس بھی شاید یہاں سنڈے ہی ہوتا ہے، ہو گیا فرائیڈے، پہلے سنڈے ہوا کرتا تھا، ہے نا؟ اسی طرح سے ہر چیز ویکینڈ میں کرنا ہے، ویکینڈ کے سوا وقت ہی نہیں انسان کے پاس. کدھر ہے پھر وہ وقت؟ کہاں جا رہا ہے؟ کس چیز میں لگا ہوا ہے وہ وقت؟ کیا بننے میں، کیا بنانے میں جا رہا ہے وہ وقت؟ اپنے آپ کو بنانے میں جا رہا ہے یا اپنے لیے کچھ بنانے میں جا رہا ہے؟ دیکھیں کیا کیا میں نے بنایا ہے. اور لسٹ بنائے اپنے گھر میں جا کر کہ جو چیزیں میں نے رکھی ہے، جو چیزیں میں نے بنائی ہے، وہ ساری وہ چیزیں جسے اللہ پسند کرتا ہے اور چاہتا تھا کہ میں بناؤں اسے. کون سی چیزیں ہیں ایسی؟ پوچھیں اپنے آپ سے، پوچھیں یہ جو میں نے بنایا ہے سب کچھ، کیا یہ وہ چیزیں جو اللہ نے مجھے بنانے کے لیے بھیجی ہے؟ نہیں. اب انبیاء کو دیکھیں نا آپ، اتنے 124,000 انبیاء آئے، کسی نبی نے آ کر کے بتایا کہ برج کیسے بناتے ہیں، کچن کیسے بناتے ہیں، بریانی کیسے بناتے ہیں؟ آ کے دی کسی نبی نے ٹریننگ؟ نہیں دی نا. اکثر جو نبی جو قرآن میں ذکر ہے وہ کہاں پر آئے، کس ریجن میں آئے؟ مڈل ایسٹ میں آئے. مڈل ایسٹ کا آج جو سب سے ویلتھ ہے وہ کیا ہے، کس چیز میں؟ ریسورس میں، آئل ہے. یہ آئل زمین کے نیچے تھا، وہی زمین جہاں پر موسیٰ چل رہے ہیں، وہی زمین جس پہ عیسیٰ چل رہے ہیں، وہی زمین جس پہ یعقوب، یوسف، ایوب، ہود، صالح اور رسول اللہ، یہ سارے کے سارے اسی زمین پہ چل رہے ہیں جس کے نیچے یہ تیل موجود ہے. لیکن کسی نبی نے نہیں بتایا کہ یہ تیل یہاں پر موجود ہے، اسے نکال کر کے اپنے معیشت کو ٹھیک کر لیں. اسی زمین کے اوپر اصحاب صفحہ جن کے پاس ایک لباس ہے اور ایک کھجور کے اوپر وہ گزارا کر، رسول اللہ نہیں کہا کہ زمین کو کھدائی کرو، اس کے نیچے سے تیل نکالو، نہیں کہا ان سے. کیونکہ انبیاء کو خدا نے اس لیے مبعوث نہیں کیا کہ آ کر کے لوگوں کو یہ بتائیں کہ بلڈنگ کیسے بنانی، اپارٹمنٹ کیسے بنانا ہے، گاڑیاں کیسے بنانی، اس لیے نہیں بھیجا انبیاء کو. انبیاء کو انسان بنانے کے لیے بھیجا انسان کو، اور انبیاء نے یہی تعلیمات دی آ کر کے. لیکن آج ہم دیکھیں کس چیز میں لگے، بالکل برعکس ہے. جس کام کے لیے انبیاء آئے وہ کام نہیں کر رہے ہیں ہم، جس کام کے لیے ائمہ آئے وہ کام ہم نہیں کر رہے ہیں. سب کچھ بنا رہے ہیں لیکن اپنے آپ کو نہیں بنا رہے ہیں. اسی لیے امیر المومنین فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک ربک الکریم، تجھے کس چیز نے غافل کر دیا ہے تیرے رب سے، وہ کریم رب سے جس کا کرم اتنا ہے کہ بار بار اس کے کرم نے تجھے توفیق دیے کہ تجھے بیدار کرے. ماہ مبارک رجب، شابان، اور اب ماہ مبارک رمضان، یہ کرم ہے خود کریم. عرب میں جائیں تو رمضان کو وہ گریٹنگز ہی اس طرح سے کہتے ہیں، رمضان کریم. عرب جیسے ہی رمضان کا مہینہ آتا ہے کہتے ہیں رمضان کریم، رمضان کا ٹائٹل جو یوز کرتے ہیں وہ کریم ہے. یہ کرم ہے خدا کا کہ اس نے دوبارہ جھنجھوڑا انسان کو، دوبارہ کوشش کی کہ پھر بیدار ہو جائے، پھر کہیں اسے احساس ہو جائے. اس کریم رب سے جو تجھے بار بار تجھے بیدار کرتا ہے کہ تو اپنے مقصد کی طرف آ جا، اس کریم رب سے تجھے کس چیز نے غافل کر دیا ہے؟ انسان کہے گا، امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اللہ مجھے دنیا نے غافل کر دیا. پھر امیر المومنین کہتے ہیں تجھے دنیا نے غافل کیا ہے؟ دنیا کب تیرے پاس آئی تھی؟ تو دنیا کے پاس گیا تھا. لندن تو اٹھ کر کے کراچی اور پنجاب میں نہیں پہنچا، تو وہاں سے اٹھ کر کے وہاں یہاں پر آیا ہے. یہ تو وہاں نہیں پہنچا نظام، تو اس نظام میں آیا ہے، تو اس دنیا کی طرف آیا ہے، تو نے اپنے اندر اٹریکشن پیدا کیا یہاں کے لیے. پھر کہتا ہے دنیا نے مجھے غافل کر دیا، تو خود دنیا کی طرف آیا ہے، تو خود غفلت کی طرف آیا ہے، تو خود اپنے رب سے دور ہونے کے لیے آیا ہے. عزیزان، جس معاشرے میں آپ ہیں، جس ماحول میں آپ ہیں، آپ کے کندھوں پر بہت بڑی ذمہ داری ہے. سب سے پہلے آپ کو اپنے سٹے کو یہاں جسٹیفائی کرنا ہے، بالخصوص جو پاکستان سے ہیں. پاکستان کے حالات آپ کو پتا ہے، مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں، مجھ سے بہتر آپ اپ ٹو ڈیٹ ہے کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے. بالخصوص شیعہ کشی کا بازار ہے، شیعت کو ختم کرنے کا منصوبہ ہے نا. پاکستان کے حالات یہ ہیں اس وقت. اس سچویشن میں جہاں پر پاکستان کے حالات یہ ہیں، اس سچویشن میں میں یہاں پر ایک مست آرام آسائش کی زندگی جی رہا ہوں، یا میں کیسے اپنے سٹے کو جسٹیفائی کروں؟ رہبر معظم سے جب یہ سوال کیا کسی نے، ہے ابھی بھی ان کی توضیح المسائل میں بھی یہ سوال اور اس کا جواب موجود ہے، کہ کیا غرب میں جا کر کے، ویسٹ میں جا کر کے، بالخصوص ایک اسلامی کنٹری سے، چاہے نام نہاد اسلام صحیح ہو لیکن ہے ایک اسلامی کنٹری، جیسے بھی یہ پاکستان بنسبت اخلاقی لحاظ سے دیکھیں تو بہت بہتر ہے، یہاں تو 60% ووٹ ڈالتے ہیں ہوموسیکشوالٹی کے لیے، وہاں یہ مسائل تو نہیں ہے نا، یہ اخلاقی فساد تو نہیں ہے اس حد تک جو یہاں پر موجود ہیں. جب رہبر موسم سے پوچھا کہ کیا جسٹیفائیڈ ہیں، رہبر کا جواب صرف یہ تھا کہ دو جسٹیفیکیشن آپ کے پاس ہیں یہاں رہنے کے، ایک یا تعلیم حاصل کرنے کے لیے، دوسرا دین کی تبلیغ کے لیے، اس کے سوا آپ کے پاس کوئی معیشت جسٹیفیکیشن نہیں ہے اسلامی معاشرے کو چھوڑ کر کے آ کے ویسٹ میں رہنا، کہ وہاں پر مجھے کھانا نہیں ملتا اس لیے میں یہاں پر آ گیا ہوں. تو وہاں 200 ملین افراد ہیں، سارے آ جائیں چھوڑ کر کے، پھر یہ جسٹیفیکیشن نہیں ہے. یا تعلیم حاصل کرنا، یا جب تعلیم حاصل ہو جائے اس کے بعد پھر جا کر کے اپنے ملت کی، اپنے ملک میں جا کر کے اس تعلیم سے استفادہ کرے اور اس خدمات انجام دے وہاں پر، یا دین کی تبلیغ کے لیے. اب دیکھیں تعلیم تو نہیں کر رہے اکثر یہاں پر، تو پھر کیا کر رہے ہیں؟ پھر دین کی تبلیغ ہی صرف ایک جسٹیفیکیشن بنتا ہے. اب دین کی تبلیغ سے مراد کیا ہے؟ یہ کوئی چھوٹا موضوع تو نہیں ہے نا کہ مبلغ دین بننا ہے، دین کا پرچار کرنا ہے. اب مشکل یہی رہبر کے کلام میں آ جائے، مشکل کیا ہے؟ خود واضح طور پر رہبر نے نہ کہ گھما پھرا کر کے بات کی ہے، واضح کہا ہے کہ برطانیہ، انگلینڈ، لنڈن اس وقت شیعت کی بہت بگڑی ہوئی تصویر پیش کر رہا ہے اور تفرقہ یہی سے وجود میں آ رہا ہے. یعنی رہبر معظم نے یہ بتا دیا کہ لنڈن، انگلینڈ اس وقت مرکز ہے دشمنی تشیعوں کا، شیعت کے اندر مشکلات یہی سے پیدا کی جا رہی ہے. یعنی میں دشمن کے قلعے میں موجود ہوں اور رہبر میرا کہہ رہا ہے کہ دشمن یہی پر ہے اور میں یہاں پر موجود ہوں، تو کیا فریضہ بنتا ہے میرا؟ دشمن سے شریعہ لے لوں، دشمن سے بینیفٹ لے کر کے بیٹھا رہوں، یا دشمن کا مقابلہ کروں؟ اب کیا توقع رکھتے ہیں کہ 10,000 کلومیٹر دور بیٹھ کر کے وہ رہبر مقابلہ کرے دشمن کا، یا پیروکار رہبر بن کر کے میں یہاں مقابلہ کروں؟ مالک اشتر مصر میں ہے، تو مالک اشتر کا فریضہ بنتا ہے کہ وہاں پر دشمن علی کا مقابلہ کرے، یا علی کا فریضہ بنتا ہے کہ کوفے سے اٹھ کر کے مصر میں آئے اور آ کر کے دشمن سے لڑے؟ کس کا فریضہ بنتا ہے؟ کون کرے گا یہ کام؟ یہ ایک اہم فریضہ ہے یہاں پر، دین کی دفاع کرنا، تشیع کی دفاع کرنا، شیعت کی دفاع کرنا. اور یہ کام یہ نہیں ہے کہ میں اپنے سپیر ٹائم میں کروں، کہ اس کے لیے ٹائم جب مجھے ملے گا تو میں کروں گا. یہ فرسٹ پرائیورٹی ہونا چاہیے انسان کی، یہاں رہے تو فرسٹ پرائیورٹی اس کی یہ ہونا چاہیے کہ مجھے اپنے سٹے کو جسٹیفائی کرنا ہے. اور بالکل واضح طور پہ رہبر نے بتا دیا مشکل کیا ہے یہاں پر، اس کا مجھے مقابلہ کرنا ہے، اس کے خلاف مجھے اٹھ کھڑا ہونا ہے، چاہے وہ میرے اندر سے آ رہی ہو، میرے مرکز سے آ رہی ہے، یا کسی اور جگہ سے آ رہی ہے، کہیں سے بھی آ رہی ہو، چاہے کوئی عربی مشکل ہو، ایرانی مشکل ہو، پاکستانی مشکل ہو، ہندی مشکل ہو، مجھے اس کا مقابلہ یہاں پر کرنا ہے، اس تفرقے کی آگ کو ختم کرنا ہے یہاں پر. یہ کام ہے کرنے کے لیے، بہت بڑا کام ہے، یہ چھوٹا کام نہیں ہے. اس کام کے لیے بہت کچھ داؤں پہ لگانا ہوگا، ایسے نہیں ہوگا، کیونکہ تفرقہ صرف یہ نہیں ہے کہ چند جاہل افراد یہاں سے کرا رہے ہیں، اس کے پیچھے پوری ایک کانسپریسی اور یہاں کی حکومت انوالوڈ ہے. یہ وہ کام ہے جو موسیٰ کے ذمے خدا نے کیا کہ جا فرعون کے پاس، موسیٰ، فرعون کے اندر طغیان ہے، یعنی فرعون کے دربار میں جا کر کے فرعون کو چیلنج کرنا ہے، نہ دور سے بیٹھ کے، نہ 1400 سال کے فاصلے پر بیٹھ کر کے ان کے اوپر لانتان کرنی ہے جو مر کھپ چکے. یہ وہ کام نہیں ہے، یہ فرعون کے دربار میں بیٹھ کر کے فرعون کو چیلنج کرنا ہے. اگر اتنا جگر گردہ ہے تو پھر کرے اور رہے یہاں پر، نہیں ہے تو پھر جائیں. اگر رہنا ہے تو پھر اتنا جگر گردہ اپنے اندر پیدا کرے, اتنا جگر گردہ اپنے اندر کہ یہ کام کرنا ہے مجھے, چاہے کسی بھی مین سے ہو, سوشل میڈیا پہ ہو, گراؤنڈ میں ہو, ہر محاذ پر, ہر محاذ پر انتھک انتھک مصائب اٹھانے ہوں گے, چاہے سامنے عالم ہو, جاہل ہو, کوئی بھی ہو, کوئی نام نہاد آیت اللہ ہو, کوئی بھی ہو سامنے جو یہ کام کر رہا ہے, جو یہ فتنے کو آگ کو بھڑکا رہا ہے, یہ اس کے خلاف مجھے کھڑا ہونا ہے, اسے روکنا ہے, نہ صرف کھڑا ہونا ہے, اسے روکنا ہے ہر طرح سے, جتنا ممکنات ہو, جتنا جتنے میرے پاس توانائی ہو اسے روکنا ہے مجھے. اور اس کے لیے کافی کچھ لگے گا, کافی سرمایہ لگے گا آپ کا اس کے لیے, اور تب یہ جسٹیفائی ہوگا. دیکھیں نا, امریکہ اپنے ملک میں کچھ نہیں کرتا, 20,000 کلومیٹر دور آ کر کے عراق میں آ کر کے حملہ کرتا ہے, افغانستان میں حملہ کرتا ہے, ہے نا, اسی طرح سے ہے نا, اپنے ملک کو بالکل سیکیور رکھا ہے, کوئی فرنٹ وہاں پر امریکہ نے نہیں کھولا ہے, ساری جنگ امریکہ 20,000 کلومیٹر دور آ کر کے لڑ رہا ہے. یہی ہے نا, اسی طریقے سے کہ وہ ایک محاذ, ایک فرنٹ کریٹ کیا ہے, اور یہی امام خمینی کی آرزو تھی کہ ہر ملک میں جہاں جہاں شیعہ موجود ہیں وہاں پر انقلاب کا ایک فرنٹ ہونا چاہیے جو وہاں پر دشمن کا مقابلہ کریں. اصل جنگ یہ ہے, اصل جنگ یہ ہے کہ دشمن کے قلعے میں جا کر کے دشمن کا خاتمہ کریں, نہ کہ دشمن کو اپنے طرف آنے دیں اور پھر اس کا مقابلہ کریں. یہ جنگ نہیں جیتی جاتی, یہ جنگ ہار, یہ جنگ شکست ہوتی ہے. اس میں اسے کہتے ہیں نا آفینسو ڈیفینس, جو انڈیا میں یہ جو نئی حکومت آئی ہے, یہ جو ظالم حکومت ہے اس وقت بی جے پی کی, مودی سرکار, ان کا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہے جس کا نام ہے اجیت دوول. یہ شخص 7 سال لاہور میں ایز اے جاسوس رہا ہے, 7 سال, یہ خود اس کے اپنے اسٹیٹمنٹس ہیں, داتا دربار میں بیٹھتا تھا وہاں پر, ہاں, حلیہ بنا کر کے پیروں والا, 7 سال, اسے ایک ایک چیز اندر کی پتہ ہے. یہ اس کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ اب تک ہم نے پاکستان سے جو جنگ کی ہے وہ ڈیفینسو جنگ تھی, ہم نے اب ہم آفینسو ڈیفینس کریں گے, ہم پاکستان کے اندر ایسے ایلیمنٹس پیدا کریں گے کہ پاکستان کو مشغول کر دیں گے اندر کے مسائل میں, اندر سے حملہ کریں گے. آفینسو ڈیفینس, آفینسو ڈیفینس ایک کامیاب اسٹریٹجی ہے, جو امریکہ بھی یہی کام کر رہا ہے ایران کے ساتھ, ایران کے نزدیک آ کر کے چاروں طرف سے انحصار میں لے کر کے ایک آفینسو ڈیفینس. یہ کام آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے, میں نہیں کہہ رہا کہ یہ مسلحانہ کوئی ڈیفینس کرنا ہے, یہ آئیڈیولوجیکل آفینسو ڈیفینس ہے, یہ مکتبی ڈیفینس ہے, نہ فزیکل ڈیفینس ہے, نہ ویپنز ڈیفینس ہے, یہ آئیڈیولوجیکل وارفیئر ہے جو یہاں پر کرنا ہے, جہاں پر آپ کے پاس میڈیا بھی ہے, جہاں پر ہیومن رائٹس بھی ہے, جہاں بہت سے سارے ایسے ٹولس موجود ہیں جو دشمن کے بنائے ہوئے ٹولس ہیں, انہی ٹولس کو ان کے خلاف استعمال کرنا, یہ کام ہے. کیسے ہوگا یہ کام, کون کرے گا یہ کام؟ ہم یہی وہ غفلت ہے جس کے اندر ہم مبتلا ہیں اس وقت, ہم کسی اور محاذ پہ لڑ رہے ہیں, محاذ کوئی اور ہے, ہم کسی اور فرنٹ کے اوپر ہیں اس وقت, ہم لگے ہوئے کہ ہمارے جوانوں کو مثال کے طور پہ پب سے بچا لیں, کلب سے بچا لیں, ان کو ڈسکو میں جانے سے بچا لیں, ان کو ڈیٹنگ سے بچا لیں. یہ تو ثانوی مسائل ہیں, یہ مسائل نہیں حل ہوں گے جب تک کہ آپ پرائمری فنڈامنٹل پرابلمز کو سالو نہیں کریں گے, یہ تو سیکنڈری مسائل ہیں سارے, فنڈامنٹل تو نہیں ہیں یہ مسائل. اب حجاب میں لپیٹ دیں آپ اپنی بیٹی کو, اپنی بہن کو, کھوپڑی اندر سے کچھ اور بھرا ہوا ہے اس کے, کیا ہوگا؟ اس حل ہو جائے گی مشکل؟ مشکل نہیں حل ہونے والی اس کی. ایک جوان کی فکر درست نہیں ہے, آپ اس کا حلیہ ٹھیک کرنے میں لگے, اسے داڑھی رکھوا دیں, اس کو نماز پڑھوا لیں, جب اس کی فکر درست نہیں ہے وہ کیا کرے گا؟ کچھ نہیں کر سکتا وہ. پرائمری جو فنڈامنٹل ایشوز ہیں اس کو ہم نے نہیں ٹچ کیا ہے, اس سے ہم بہت دور ہیں, سیکنڈری مسائل میں آ کر کے الجھے ہوئے ہیں کہ ان مسائل کو حل کریں. آپ مراکز لے لیں آج یوکے میں, کتنے سینٹرز ہوں گے آپ کے, کتنے شیعہ, 100 کے قریب تو سینٹرز ہوں گے کم از کم, 112 یہ پورے یوکے میں, 112 شیعہ سینٹرز یعنی 112 علماء کم از کم موجود ہیں. امام خمینی کے پاس بھی اتنے نہیں تھے پھر بھی انقلاب آ گیا, یا 112 علماء موجود ہیں لیکن پھر بھی دیکھیں. اس کے بعد بھی رہبر کو, ابھی یہ دور کی بات نہیں, 4 جون, ایک ہفتہ نہیں گزرا, اس کے بعد بھی رہبر کو کہنا پڑتا ہے کہ انگلینڈ میں لنڈن جو ہے اس وقت ایک بڑا بہت بڑا فتنے کا مرکز ہے. 112 جہاں شیعہ علماء موجود ہو, کیا کر رہے ہیں پھر یہ علماء, کس میں لگے ہوئے ہیں, سب روٹی کپڑا مکان, اپنی زندگی چلائیں, چرنا چگنا, حیوانوں والی زندگی, تو حیوان بھی کرتا ہے یہاں پر, حیوان کے لیے بھی بہت آسان ہے کھانا پینا زندگی گزارنا, یہ تو کوئی مشکل کام نہیں ہے زندگی گزارنا, شکم بھرنا, اتنا سا شکم ہے اس کو بھرنا کوئی مشکل کام ہے, 200-250 گرام چاول ڈال دے اندر بھر جاتا ہے, یہ کوئی مشکل کام تو نہیں ہے. یہ جسم کتنا لباس چاہیے اسے, 2-3 میٹر کپڑا کافی ہے اس کو ڈھانپنے کے لیے, سونے کے لیے کتنی جگہ چاہیے, 4 فٹ 4 اسکوائر فٹ جگہ مل جائے اب سو سکتے ہیں اس کے اندر, کوئی اتنی بڑی جگہ نہیں چاہیے. اس کے لیے ساری زندگی انسان لگا دے, ساری زندگی کا سرمایہ جو اسے خدا نے دیا ہے اس میں لگا دے, جو حیوان بنا کسی فکر کے سوچ کے کر رہا ہے, اسے کوئی ٹینشن نہیں ہے. وہی چیز جسے حیوان کو ٹینشن نہیں ہے انسان کو ٹینشن ہے, اسے ٹینشن ہے مجھے کھانا کہاں سے ملے گا, گھر کہاں سے ملے گا, پر جس خدا نے دیا ہے تجھے جسم. یہ امیر المومنین کا بہت پیارا جو ہے وہ کلام ہے نجر بلاغہ میں, فرماتے مولا کہ انسان اس چیز کے پیچھے بھاگ رہا ہے جس کی ذمہ داری خود اللہ نے اپنے ذمے لی ہے, اور اس چیز سے غافل ہے جس کی ذمہ داری اللہ نے اس کے ذمے کی ہے. کہ رزق جو ہے اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے, انسان اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے, اور جو دینی فرائض ہیں اس کے وہ اسے اللہ نے اس پر چھوڑے کہ تو نے اب خود پورے کرنا ہے, اللہ نے یہ کام نہیں کرنا ہے, اس نے وہ اللہ پہ چھوڑ دیا, اللہ مجھے جنت میں بھیج دے گا. کتنا لاجیکل سینسیبل ایک پوائنٹ ہے جو اگر انسان اس کے اوپر فکر کرے. دیکھیں بالکل اپوزٹ کام کر رہا ہوں نا, پھر میں علی علی کرتا رہتا ہوں, اتنی سی معرفت علی کے ایک جملے کی مجھے نہیں ہے, اتنی سی ایک جملے کی معرفت امیر المومنین کی. افسوس ہوتا ہے مجھے بیٹھ کر کے یہاں ٹیلی ویژن چینلوں پر کوئی صحیح بخاری کھول کر کے بتاتا ہے, کوئی سوال کرتا ہے فون پہ, نجر بلاغہ کھول دیا اپنے ساری, اب بیان کر دی ساری قوم کو, بتا دیا کہ علی کا کیا کہنا ہے جو ان صحابیوں کے پیچھے لگے کہ انہوں نے کیا کہا. جن کے آپ شہدائی ہو, جن کے مانتے ہو, پہلے ان کی معرفت تو دے دو, اس کے بعد آؤ آ کر کے تنقید کرو دوسروں نے کیا کیا. یہ کوئی معیار ہے علی کو لا کر کے ان کے ساتھ کھڑا کر دینا جن کا کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے علی کے ساتھ, کوئی کمپیریزن ہے ہی نہیں ان کا, ان کو لا کر کے علی کے ساتھ اس صف میں کھڑا کرنا, وہ بھی ٹیلی ویژن چینل پہ جہاں 1,00,000 پاؤنڈ آپ مہینے کے قوم کے لگاتے ہو, اس پہ آ کر کے یہ کام کرتے ہو. یہ ٹیلی ویژن چینل, یہ 1,00,000 پاؤنڈ تو آپ کا محاذ ہونا چاہیے, جنگ کا محاذ ہونا چاہیے دشمن کے خلاف اندرونی اور بیرونی, کیا بنا دیا اسے لہب و لہاو. اور دین و لہب و لہاو قرآن کہتا ہے, تم نے دین کو کھیل تماشا اور بے مقصد اور فضول کام کے لیے استعمال کیا ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ دین بھی اس لیے استعمال ہوتا ہے کہ دین کے نام پر صرف بے مقصد کام ہوتے ہیں جس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا. یہ 112 مراکز کا جا کر کے سروے کریں, اکثر میں آپ کو لہب و لہاب ملتا ہے, یہی ہو رہا ہے, دھمال ہو رہی ہے کہیں پر, یہی سارا ہوتا ہے نا, کہیں پہ چرس پلائی جا رہی ہے, کہیں دھمال ہو رہی ہے, کہیں پہ کچھ ہو رہا ہے, یہی صرف ہے ٹائم پاس, وقت گزارنا, اس کے سوا کچھ نہیں ہے. اتنا پیسہ, اتنا سرمایہ لگ رہا ہے, کس لیے, کہاں پہنچ رہے ہو, کہیں نہیں, پستی پستی, صرف پست. کم از کم اسیس تو کرے یہی ایک سال پہلے رہبر معظم نے ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ امریکہ اور انگلینڈ سے نشر ہونے والی شیعت ٹیلی ویژن چینل سے خاص کر کے یہ شیعت کی بگڑی ہوئی شکل ہے. یہی سٹیٹمنٹ میں نے ایز اٹ از, میں نے اپنی کوئی اس پہ تحلیل نہیں کیا, کچھ نہیں کیا, ایز اٹ از اسے کاپی پیسٹ کر کے صرف کچھ ٹیلی ویژن چینلز والوں کو ای میل کر دی. ان کا جواب یہ آیا کہ بھئی ہم اس میں شامل نہیں ہیں. میں نے کہا شاید رہبر نے بریکٹ لگانا بھول گئے ہیں کہ ایکسکلوڈنگ سو اینڈ سو ٹیلی ویژن چینل. کم از کم ایک رہبر جب ایک بات کر رہا ہے تو اپنے آپ کو اسیس تو کریں. آج اگر انگلینڈ کی گورنمنٹ آپ کو ایک کوئی یہ کر دیں کہ جن جن کے ہر ایک کے گھر میں جہاں چاول رکھا ہوا ہے اس کے اندر وائرس لگ گیا ہے, آپ چیک کریں گے کہ نہیں؟ جا کر کے چیک کریں گے نا؟ کم از کم یہ چیک تو کرے ایک رہبر جب آپ سے کہہ رہا ہے. ایک ایپیڈیمک کا اعلان ہوتا ہے, فوراً بھاگتے ہو ویکسینیشن لگانے کے لیے کہیں مجھے کچھ نہ ہو جائے, کہیں برڈ فلو وائرس, کہیں سوائن فلو وائرس, ویکسینیشن لینے کے لیے بھاگتے ہو چیک کرانے کے لیے, ذرا سا جسم گرم ہوتا ہے چیک کراتے کہیں سوائن فلو تو نہیں ہو گیا, اتنا بڑا فلو ہو گیا اس کی فکر نہیں ہے. باور کر لیا ہے کہ میں درست ہوں, میں ٹھیک ہوں. میں نہیں کہہ رہا, ایک رہبر کہہ رہا ہے. رہبر کی بات پہ اتنا حق تو بنتا ہے نا کہ میں چیک کروں اپنی ہر چیز کو کہ میں ٹھیک کر رہا ہوں یا نہیں ٹھیک کر رہا ہوں. آپ باور کر کے بیٹھے, یقین کر کے بیٹھے کہ میں صحیح کام کر رہا ہوں, اس کا مطلب وہ رہبر معاذ اللہ دروغ جھوٹ بول رہے ہیں, اس رہبر کا تجزیہ غلط ہے آپ کے بارے میں. رہبر تو اس طرح سے جنرل بات نہیں کرتا, ہماری طرح تو نہیں ہے کہ رہبر نے جب ایک جنرل بات کی یعنی سارے کے سارے شامل ہے اس میں, کوئی بھی استثناء اس سے ہٹ کر کے نہیں ہے, کوئی نہیں ہے اس سے ہٹ کر کے. اتنا پیسہ اس وقت لگ رہا ہے یہاں پر برٹش گورنمنٹ کی طرف سے صرف اس کام کے لیے کہ شیعہ سنی کے درمیان تفرقہ ہو. کتابیں پبلش ہو رہی ہیں, یہی میڈیا ٹیلی ویژن چینلز کے ذریعے کام ہو رہا ہے. صرف چھیڑتے ہیں, ایک چینل چھیڑتا ہے دوسرا اس پہ جواب دیتا ہے, یہی ہو رہا ہے. وہ شیطان کہتے ہیں, شیطان نہیں کرتا یہ کام. شیطان سے پوچھا نا کہ شیطان سے کا تفرقہ کرتے ہو, شیطان کہتا ہے میں صرف انگلی لگاتا ہوں, صرف انگلی کرتا ہوں اور کچھ بھی نہیں, باقی انسان خود کرتا ہے. وہ مثال ہے نا اس کی, پوچھا شیطان سے کیسے کرتا ہو یہ, کہ میں بتاتا ہوں کیسے ہوتا ہے. ایک مٹھائی کی دکان پہ شیطان لے کر کے گیا, وہاں جلیبی بن رہی تھی, اس کا شیرہ تھا, اس نے انگلی ڈالی اور دیوار پہ لگا دی, وہ ایک مکھی آ کر کے اس سے بیٹھی, ایک چپکلی جو ہے وہ مکھی کے اوپر جھپٹی, ایک بلی وہاں پر تھی, بلی جو ہے وہ چپکلی پہ جھپٹی, وہاں ایک شخص کتا لے کے آیا تھا, کتا جو ہے وہ بلی پہ جھپٹا, جب کتا بلی پہ جھپٹا تو ساری مٹھائیاں گر گئی وہاں سے, مٹھائی والے نے ڈنڈا اٹھایا کہ کتا کس کا ہے, اس نے کہا میرا ہے, اس کو مارنے دوڑا, وہ گیا, وہ جا کر کے اپنے گاؤں والوں کو لے کر کے آیا, ایک لشکر لے کر کے آیا, یہ بھی گیا, یہ بھی اپنے دوستان کو لے کر کے آیا, اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک بہت بڑا فساد کھڑا ہو گیا. یہی کام شیطان کے ہوتے ہیں, یہی کام یہاں سے ہوتا ہے. ایک چھیڑ دے کہیں پر, ایک سوال کر دے اگر فون کر کے اس طرح سے, بس پھر دیکھیں اس کے بعد. ہم سمجھتے نہیں, ہم تو کچھ نہیں کر رہے, ہم نے تو صرف ایک جملہ بولا ہے. بھئی آپ نے وہ شیرہ لگا دیا ہے وہاں پر, اب دیکھیں کیا ہوتا ہے اس کے بعد. ایسے ہی دشمن یہی کام کرتا ہے. دشمن شناس ہونا چاہیے یہاں پر بیٹھ کر. آپ دشمن کے قلعے میں بیٹھے, آپ فرعون کے دربار میں بیٹھے, فرعون کے دربار میں سامری بن کر کے نہ نکلے, موسیٰ بن کر کے نکلے. اللہ نے آپ کو یہاں موسیٰ بنا کر کے بھیجنا ہے, نہ کہ سامری بنا کر کے, نہ کہ ملائے فرعون بنا کر کے جو فرعون کی حمایت کرے. یہاں موسیٰ بنے, نجات دلائیں بنی اسرائیل کو فرعون کی دشمنی سے, فرعون کی سازشوں سے. یہ کام ہے جو یہاں کرنے, ورنہ جسٹیفیکیشن نہیں ہے آپ کا. جسٹیفائی کرنا ہے اپنے آپ کو تو یہ کام کرنا ہوگا, ورنہ نہیں ہوتا. یعنی کلیئر ہے, بہت واضح چیز ہے, اس میں کوئی شک و شبہات نہیں ہے کہ انسان جہاں پر بھی ہے, جس زمین پر بھی ہے, اس نے اپنے وجود کو جسٹیفائی کرنا ہے. He has to justify his existence. اس کے بنا نہیں ہو سکتا. حتیٰ کہ اگر میں یا کوئی شخص حکومت اسلامی میں زندگی گزارتا ہے, اگر ایران میں زندگی گزارتا ہے کوئی شخص, وہاں بھی وہ یہ نہیں کہہ سکتا یہاں تو حکومت اسلامی ہے میں بالکل ریلیکسڈ ہوں, ماحول بھی پاکیزہ ہے, میں مست کھاؤں پیوں, پستے کھاؤں, زعفران کھاؤں, آرام سے زندگی گزاروں. نہیں بنتا. وہاں بھی اس کا فریضہ بنتا ہے کہ اس نظام کو منتقل کریں اپنے ملک میں, ایکسپورٹ کریں. اگر اپنے ملک میں ہے تو امپورٹ کریں, اگر حکومت اسلامی میں ہے تو وہاں سے ایکسپورٹ کریں. امام خمینی نے یہی کہا کہ یہ انقلاب اس لیے نہیں آیا ہے کہ اب تم خوش ہو جاؤ, یہ انقلاب اس لیے آیا ہے کہ اب ہم اس انقلاب کو ایکسپورٹ کریں گے. یعنی یہ سفر رکتا نہیں ہے آپ کا انقلاب لانے کے بعد بھی, کہ ہم نے بہت بڑا کارنامہ انجام دے دیا, اب صدور کریں, اسے ایکسپورٹ کریں, اسے بھیجے اگر وہاں پر بھی ہے وہ. تو یعنی کہیں پر بھی ہو انسان کو یہ فرائض انجام دینے. دین یعنی ذمہ داری, دین کا دوسرا نام ذمہ داری ہے. جو دین انسان کو ذمہ دار نہ بنائے, یہ کرائٹیریا ہے, وہ دین دین نہیں. دیکھ لیں آپ, اگر میرا دین آج مجھے ذمہ دار بناتا ہے, نہیں بناتا ذمہ دار, کوئی ذمہ داری ہے ہی نہیں. دینی ذمہ داری تو کوئی ہے ہی نہیں میرے اوپر, کچھ بھی نہیں ہے. جو دین مجھے نہیں بناتا ہے ذمہ دار, پھر وہ دین نہیں ہے, وہ کچھ اور ہے جسے میں نے دین کے نام پر لیا ہوا ہے. اب ڈھونڈنا ہے جا کر کے صحیح دین کو کہاں پر ہے. اسلام گمشدہ است, پیدا کون, ڈھونڈے اسے کہاں پر ہے. وہ دین کہاں ہے جو مجھے ذمہ دار بنائے, وہ دین کہاں ہے جو مجھے بستر سے اٹھائے, وہ دین کہاں ہے جو مجھے ان لغزشوں سے, عیش و عشرت سے اٹھا کر کے باہر نکالے, کہاں ہے وہ دین. ہم کہتے ہیں لوگ آتے نہیں, ہم بلاتے ہیں. اگر لوگ نہیں آتے, آپ جائیں لوگوں کے پاس. رسول اللہ کیا کرتے تھے, گھر میں بیٹھے ہوتے تھے کہ آئے میرے پاس کوئی آ کر کے دین سیکھیں. خود امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میرا نبی وہ طبیب تھا جو مریض کو ڈھونڈ کر کے خود مریض کے پاس جایا کرتا تھا. جائیں آپ, بیدار کریں لوگوں کو, آگاہ کریں. نہیں ہو سکتا یہ کام, گھر گھر آپ نہیں اطلاع دے سکتے کہ کیا ہو رہا ہے اس وقت, آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, کون سی متا لٹ رہی ہے تمہاری. وائے ناکامی, متا ایک کارواں جاتا رہا, کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. علامہ فرماتے کہ وائے ہو ایسی ناکامی پر کہ ایک تو تمہارا متا لٹ رہا ہے اور تمہارا احساس بھی ختم ہو گیا کہ تمہارا کیا لٹ رہا ہے اس وقت. یہ بے حسی ہے جو ہو جاتی ہے یہاں پر, بے حسی ہے, بے حسی, احساس بھی ختم ہو گیا کہ میرا کیا لٹ رہا ہے یہاں پر, نہیں پتا. سارا دین سب کچھ دیکھے کمفرٹیبل. اب دین بھی جو ہے ٹیلی ویژن چینل چلتے, گھر میں بیٹھ کر کے دیندار ہو گئے. پہلے کم از کم مثالِ ثواب کی مجلس کے نام پر بھی لوگ آ جایا کرتے, مثالِ ثواب کی مجلس بھی ٹیلی ویژن پر ہو جاتی ہے, زیادہ لوگ سنتے ہیں زیادہ ثواب ملتا ہے. سب کچھ دیکھے, سب کچھ ہمیں ایک کمرے میں چاہیے, آج یہاں میدان میں نہیں ہے. اور اسلام میدان میں لانے کا نام ہے, اسلام امت بناتا ہے. امت یعنی حرکت, امت یعنی موومنٹ. امت اسی کو کہتے ہیں جو حرکت میں ہوتی ہے. قرآن کہتا ہے امتن خیر بنو, ایسی امت بنو جو خیر کی طرف حرکت کرے, جو موومنٹ میں آئے, نہ ایسی امت بنو جو ڈرائنگ روم میں بیٹھی رہے. اسے امت نہیں کہتے, یہ قوم ہے. قوم یعنی ایک جگہ قیام, بیٹھے رہنا. جو ایک جگہ بیٹھے رہے وہ قوم ہے, جو حرکت میں آ جائے وہ امت ہے. اور انسان کو امت بننا ہے نہ قوم بننا ہے. ہم قوم بن گئے, اللہ نے ہمیں امت بننے کے لیے بھیجا, ہم قوم بنے ہوئے, بیٹھے ہوئے ایک جگہ پر, جمود, ساکت, خوش ہیں. بھی میں نے اپنے بچوں کو پڑھا لیا, ڈگریاں دلا دی انہیں, وہ بھی جاب پر لگ گئے, میں بھی جاب پر لگ گیا. سال میں دو مہینہ چھٹی ہوتی, پاکستان چلا جاتا ہوں, نہاری پائے کھا کر کے, شاپنگ کر کر کے, ڈیزائنر سوٹس لے کر کے, کچھ غریب فقرا یتیم شہدا ان کی ہیلپ کر دیتے ہیں. یہاں تو یہی ہے نا, شہید ہوتا ہے پاکستان میں یا 5 پاؤنڈ صرف جمع کرتے ہیں. کہتے ہم نے شہدا کے لیے بہت بڑا کام کیا. وہ شہید کیوں شہید ہوا, کس نے اس کو شہید کیا, تفرقے نے شہید کیا اسے. پاکستان میں شہید جو ہے شیعہ شہدا, کس نے شہید کیا, تفرقے کی وجہ سے شہید ہے وہ. تفرقے کا مرکز یہاں پر ہے. یہ تو وہی قرآن میں جو بنی اسرائیل کی آیا نمبر 160 یہی کہتی نا کہ تم نے پہلے ان کو گھروں سے نکالا, جب ان کو گھروں سے نکالا جا رہا تھا تم خاموش بیٹھے ہوئے تھے، پھر اس کے بعد اسیر بن کر کے جب وہ رہا ہو کر کے آئے تو تم نے ان کے لیے چندہ جمع کرنا شروع کیا کہ اب ہم ان کی مدد کریں گے۔ تم نے انہیں نکلنے کیوں دیا؟ تم نے انہیں اسیر بننے کیوں دیا؟ تم اس وقت کیا کر رہے تھے؟ تفرقے کی آگ پھیل رہی تھی جس کی وجہ سے وہ شہید ہو رہے ہیں، تم نے اسے نہیں روکا، لیکن شہید ہونے کے بعد پانچ پانچ پاؤنڈ جمع کرنے نکل آئے۔ حق ادا ہو جائے گا شہدا کا؟ اس سے نہیں ہوتا حق۔ اس طرح سے وہ شہید کی جان اس لیے نہیں گئی ہے کہ تم اس کے لیے اصال ثواب کی مجلس کر لو یا اس کے گھر والوں کو چند پیسے پہنچا دو۔ یہ تو پاکستانی ملت میں اتنی غیرت ہے وہاں پر بیٹھے ہوئے لوگوں میں بھی کہ وہ بھی یہ کام کر لیتے ہیں۔ اس کے لیے برطانیہ سے سپورٹ نہیں چاہیے۔ جو کام آپ کا ہے وہ آئیڈیولوجیکل وارفیئر ہے، ایک مکتبی جنگ ہے، تفرقے کے خلاف، دشمنوں کی سازشوں کے خلاف۔ دشمن کو شکست دینا، دشمن کو آگے بڑھنے سے روکنا، دشمن کو مشغول کرنا، یہ محاذ ہے۔ میدان احد میں یہی، وہ کل ہی میں ٹی وی پہ سن رہا تھا، کسی نے سوال کیا کہ یہ احد میں سے کیوں بھاگے تھے، یہ وہی انگلی والا سوال ہے، شیرے والا۔ مولانا نے بھی کھول دی صحیح بخاری، صحابہ کے نام لینا شروع کر دیے کون کون بھاگا تھا وہاں سے۔ یہ تو آپ پوچھتے ہو کون بھاگے تھے، کیوں بھاگے تھے؟ کبھی سوچا ہے اس چیز کو غور و فکر سے کہ رسول اللہ نے ان کو ایک محاذ دیا تھا، ایک فرنٹ، ایک محاذ، ایک فرنٹ جہاں پر کھڑا کیا تھا، اسلحہ کے ساتھ، ویپنز کے ساتھ ان کو وہاں کھڑا کیا ہوا تھا۔ کس لیے؟ کہ اس ٹیلے کے پیچھے خالد بن ولید موجود ہیں اپنا لشکر لے کر کے۔ تم نے ذرا سی غفلت کی اور محاذ کو چھوڑا، وہ وہاں سے حملہ کر کے تمہاری جیتی ہوئی جنگ ہار جاؤ گے۔ اور یہی کیا، ٹیلا چھوڑ دیا۔ کس لیے چھوڑا؟ مالے غنیمت، دنیا کے لیے، ڈگریوں کے لیے، جاب کے لیے، پیسوں کے لیے، پاؤنڈ کے لیے، گھر کے لیے، اس کے لیے محاذ کو اپنے چھوڑ دیا۔ جب تم محاذ کو چھوڑو گے تو خالد ابن ولید نے محاذ کو اپنے نہیں چھوڑنا ہے، وہ تیار بیٹھا ہوا ہے، اس نے حملہ کر کے تمہاری جیتی ہوئی جنگ کو شکست دے دی۔ تم ان احد والوں کے تو پیچھے پڑے ہو کہ وہ کیوں بھاگے تھے، تم نے اپنا محاذ کیوں چھوڑا؟ کس مال غنیمت کے پیچھے تم ہو اس وقت؟ کون سی دنیا کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو؟ تم نے اتنا بڑا محاذ چھوڑ دیا ہے جس کے لیے رہبر پکار پکار کے کہہ رہا ہے۔ رہبر کا یہ کہنا اس لیے نہیں ہے کہ رہبر کو اچھا لگتا ہے کہ میں لندن پہ تنقید کروں۔ رہبر ملنگ نہیں ہے جسے مزہ آتا ہے کہ کسی صحابی رسول کو تانا دے، طنز دے اور خوش ہو جائیں۔ جب رہبر کا یہ کہنا کہ یہاں سے یہ فتنہ اٹھ رہا ہے، اس کا مطلب یہاں کے مومنین کو متوجہ کرنا کہ تمہارا کیا فریضہ بنتا ہے۔ رہبر کی جملے یہ نہیں ہوتے کہ ہم اس کو صرف الگ ہی ایک ڈمی جملے سمجھ لیں یا احساساتی جذباتی جملے سمجھ لیں کہ رہبر نے ایک بھڑاس نکالی اپنی ایک، نہ، اس طرح سے نہیں ہے۔ یہ متوجہ، یہ کوڈ ہے، کوڈ، یہ رہبری کے ہیں کوڈ ہے۔ رہبر شناس بنے، رہبر کے ساتھ فوٹو نکال کر کے، حسن نصراللہ کے ساتھ فوٹو نکال کر کے آ جانا، پھر کہنا کہ سید ہم سے راضی ہے۔ وہ 1400 سال پہلے کیمرہ نہیں تھا، اگر اس وقت کیمرہ ہوتا تو آج کتنے فوٹو ہوتے؟ ابو سفیان کے رسول اللہ کے ساتھ فوٹو ہوتے، ابو سفیان کے ساتھ امیر المومنین کے فوٹو ہوتے، معاویہ کے علی کے ساتھ فوٹو ہوتے۔ تو اس کا مطلب کہ علی نے معاویہ کی، ہم دیکھتے فوٹو کہتے علی نے معاویہ کی تائید کی، یہی ہوتا نا، ہم تو یہی کہتے فوٹو دیکھو۔ وہ لا کر کے دوسرے برادران دکھاتے، دیکھیں فوٹو ہے ہمارے پاس، علی اور ابو سفیان ساتھ میں بیٹھے بات کر رہے ہیں، اس کا مطلب علی راضی، ہم سمجھ مان لیتے ہیں علی راضی ہے۔ یہ نہیں ہے رہبر شناسی کے صرف رہبر کے ساتھ فوٹو لگا لیں رہبر کا، یا رہبر کے ساتھ فوٹو نکال لیں تو ہم رہبر شناسی۔ رہبر شناسی یہ کہ کوڈ سمجھے رہبری کے کیا ہے، وہ رہبری کے جملے سمجھے کیا ہے کہ رہبر کس طرف متوجہ کر رہے ہیں آپ کو۔ رہبر شناس بنے، خط رہبری کو سمجھے، خط رہبری یہی ہے۔ دیکھیں تحریفات، رہبر کے کلمات، امام خمینی کے کلمات میں تحریفات کی اس وقت ایک تحریک چلی ہے ایران میں،
جس کی طرف رہبر نے پورا خطبہ اپنا 4 جون کا برسی امام کا اسی پہ دیا ہے. 7 نکات بیان کیے کہ یہ وہ 7 اصول ہیں امام کی فکر کے جس کو کوئی بھی آ کر کے تحریف کرے اسے قبول نہیں کر سکتے. محکم اصول امام کی فکر کے رہبر نے بیان کیے. کون ہیں سارے کہ کون ہے ملت ایران کو متوجہ کیا کہ کون ہے جو یہ تحریف کر رہا ہے؟ نام نہیں لیا اس کا, لیکن استاد بزرگ نے اسی دن دوپہر میں ایک تقریر میں آ کر کے نام لے لیا کہ کس نے یہ کام کیا ہے. یہی ہوتا ہے جو کام رہبر ادھورا چھوڑے, حقیقی معنوں میں رہبر کا پیروکار اسے آ کر کے تکمیل کرتا ہے. یہ رہبر شناس ہے جو کام ادھورا چھوڑے. رہبر نے کہا لندن سے تفرقہ ہوتا ہے, پیروکار رہبر آ کر کے اسے تکمیل کرے, اسے علل اعلان بتائیں, واضح کریں کہ یہ ایلیمنٹس ہیں تفرقے کے اور یہ شیعہ نہیں ہے, ان کا شیعہ سے کوئی تعلق نہیں, ہم ان سے برات کرتے ہیں. پہلا سٹیج یہ ہے, علل اعلان برات ہو, علل اعلان کہ ہم اپنے آپ کو الگ کرتے ہیں ان سے, ان کا ہم سے کوئی تعلق نہیں, یہ شیعہ نہیں ہے. ہر میڈیا پہ ہر جگہ اعلان ہو اس کا. ایران سے اعلان ہونے میں مؤثر نہیں ہوتا, لیکن جب یہاں سے اعلان ہو, کئی مراکز جب اعلان کریں کہ ہم ان سے کوئی ہمارا ان سے تعلق نہیں ہے, یہ شیعہ نہیں ہے, یہ اثر رکھتا ہے. یہ بہت یعنی درد مند المیہ ہے. یہاں پر اتنے تشیع, اتنے شیعہ, اتنے مراکز, اتنے علماء, اس کے بعد بھی یہ مسائل, یہاں پر پیچیدہ مسائل, ہر طرح کے مسائل, اخلاقی مسائل دیکھ لیں, اخلاقی مسائل کتنے ہیں قوم کے اندر. نہ صرف اخلاقی مسائل سے مراد کہ اریانی, بے حیائی, زنا, شراب, جوا, نہ صرف یہ, یہی تفرقہ, مراکزوں کے اندر جنگ, فساد, یہ سب کیا ہے؟ یہ سارے اخلاقی مسائل ہیں, یہ سب اخلاقی مسائل میں مبتلا ہے. سارے مسائل آئیڈیولوجیکل مسائل, دین سے دوری, ایک دوسرے کو تحمل نہ کرنا, خاص کر کے علماء کا مزاج یہ ہے نا, علماء کا وہ بقول, علماء کا مزاج جو ہے نا وہ زنانہ مزاج ہو گیا ہے. جس طرح سے عورتیں بیہیو کرتی نا, علماء نے اس طرح کا ماحول بنا لیا ہے, تحمل نہیں کرتے ایک دوسرے کو, کسی کو تحمل نہیں کرتے. کیوں؟ ہر ایک اپنی دکان بنا کر کے بیٹھا ہوا ہے, کسی کو میں اپنی ٹیریٹری میں آنے نہیں دینا چاہتا. مافیا, یہ مافیا ہے, یہ سارا مافیا ہے. اس وقت انگلینڈ میں علماء کا مافیا ہے, نہیں آنے دیتے اپنے علاقے میں, نہیں آنے دیتے کسی کو, کوئی پروگرام کرنا چاہے نہیں آنے دیں گے آپ کو, یہ مافیا ہے. نہیں, مافیا کا کام یہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ ہماری ٹیریٹری ہے, یہ ہمارا بزنس ہے, اس میں کوئی نہیں آ سکتا. یہ بہت پیچیدہ, اب ایک لسٹ بناتے جائیں نا اس کی, ایک ایک کر کر, ایک ایک مسائل جو ہیں اتنے پیچیدہ ہیں, اور اس کی بنیاد میں جائیں, اس کی اساس میں جائیں, بعض اوقات ذہن کام نہیں کرتا کہ کہاں سے شروع کرے انسان. اتنی خرابی ہے, یعنی انسان واقعی درد مند انسان اگر یہاں رہے وہ بے چین رہتا ہے. اس کا درد یا اسے میدان میں لائے گا یا اسے یہاں سے ہجرت کرا دے گا, دو میں سے ایک کام کرے گا. امیر المومنین کہتے ہیں کہ جہاد اور ہجرت ان کا آپس میں ربط ہے. اس وقت تک کہ جہاد کریں جب تک ساری توانائی موجود ہے, جس دن یہ لگتا ہے کہ نہیں کر سکتا اس کے آگے میں, اس وقت آپ پر ہجرت واجب ہو جاتی, چھوڑ دیں. آپ ایڈجسٹ نہیں کر سکتے, ایڈجسٹمنٹ ممنوع ہے اسلام میں. قرآن نے واضح, ہر نبی نے, سورہ شورا میں آ کر کے دیکھیں, ہر نبی نے آ کر کے یہی پیغام دیا امت کو, اعبد اللہ ہے, میں کس لیے آیا ہوں؟ تمہیں اللہ کا عبد بنانے آیا ہوں. یعنی سارے دیگر غیر اللہ کی ساری غلامیاں چھوڑ دو, کسی نظام کو کسی شخص کے تابع میں نہیں رہ سکتے سوائے اللہ کے. اعبد اللہ ہے, اللہ کے عبد بنانے آئے, اور کچھ بھی نہیں, صرف اللہ کا, ساری چیزوں کو چھوڑ کے. یعنی انبیاء اس لیے آئے انسان کو کیا بنانے کے لیے, ہم کس طرف ہیں اس وقت؟ یہاں پر وہی ہے, استراب, درد نہیں ہے. یہاں مسائل سارا یہی ہے, وہ نا استاد کا یہ جملہ یہ بہت ایک گولڈن سٹیٹمنٹ ہے کہ خمینی کو درس خمینی نہیں بناتا, درد خمینی بناتا ہے. درد اگر آپ بیٹھے ہیں ابھی, آپ کو ایک مرض ہے, خدا نہ کرے آپ کو پتہ نہیں ہے مرض ہے, آپ جائیں گے ڈاکٹر کے پاس؟ نہیں جائیں. اب مثال جن کو شوگر ہوتی ہے بہت لیٹ پتہ چلتا ہے, پہلے دن جب شوگر ہوتی ہے اس دن کبھی نہیں جاتے ڈاکٹر کے پاس, وہ پتہ ہی نہیں. جب اس شوگر اپنی اثر اپنا درد ظاہر کرتی ہے تب انسان ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے. درد انسان کو اٹھاتا ہے اپنی جگہ سے, درد انسان کو بیٹھنے نہیں دیتا, بیٹھنے نہیں دیتا. درد آپ دیکھیں, درد ہوگا فوراً انسان تڑپے گا, یا جائے گا علاج کرائے گا درد کا یا تڑپے گا. لیکن دین کا درد وہ ہے کہ انسان کو اس کا علاج نہیں کرانا ہے, پین کلر نہیں لینا, اس درد کو بڑھتے رہنا ہے. جتنا درد بڑھے گا اتنا زیادہ حرکت ہوگی, اتنا زیادہ اضطراب ہوگا. علامہ یہ کہتے ہیں نا کہ خدا تیرے وجود میں, میں بھول گیا بہرحال شعر, اضطراب پیدا کہ تیرے بہر کے خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کریں, کہ تیری بہر کی موجوں میں اضطراب نہیں. علامہ کہتے ہیں کہ کیا ٹھنڈا پڑا ہوا ہے, یہ پانی تیرا ٹھنڈا کیوں ہے؟ کیوں کوئی موج نہیں آتی تیرے اندر؟ کیوں تیرے اندر اضطراب پیدا نہیں ہوتا؟ کیوں تو بے چین نہیں ہوتا؟ کیوں تیرے اندر بے چینی نہیں آتی؟ کیوں تو ماحول کے ساتھ ہے؟ آپ ایک دیکھیں, ایک پانی کو لے لیں آپ, اس میں ایک ہلکی چیز پھینکیں, ایک پتا ڈال دیں, ایک تیلی ڈال دیں, وہ بہہ جاتی ہے پانی کے ساتھ, اس کا وجود پتہ ہی نہیں چلتا کہاں چلی گئی. لیکن اسی نہر میں ایک پتھر ہے جو اپنی جگہ پر ٹکا ہوا ہے, اور وہ پانی کی موج جب آ کے پتھر سے ٹکراتی ہے اس کے اندر اور اضطراب پیدا ہوتا ہے. وہ پتھر بھی اپنی جگہ سے نہیں ہٹتا, اور وہ پانی کی جو ساکت پانی تھا وہ ایک موج بن کر کے اٹھ کر کے آگے چلا جاتا ہے. یہ اضطراب چاہیے انسان کو اپنے وجود میں, جو اسے بیٹھنے نہ دے, جو اسے آرام کرنے نہ دے, جو مصائب خریدے. اگر کربلائی ہو تو مصائب خریدے, اگر حسینی ہو تو مصائب خریدیں. ابا عبداللہ کی عاشورائی اقدار میں سے ایک اقدار یہ ہے, ایک ویلیو یہ ہے کہ ابا عبداللہ نے دشمن کو چھیڑا. آج دشمن ہمیں پورا ہلاتا ہے, ہمیں فرق نہیں پڑتا, لیکن حسین ابن علی نے جا کر کے دشمن کو چھیڑا, قبول نہیں کیا دشمن کو, چھیڑا دشمن کو جا کر کے کہ نہیں قبول کرتا میں. یعنی یہ وہ صفات ہے, یہ وہ کوالٹیز ہیں, یہ وہ ویلیوز ہیں جو پیدا ہونا چاہیے. کربلائی کردار یہی ہے کہ انسان میدان میں آئے, اپنے اندر اضطراب پیدا کریں. کون سی چیز تھی جس نے حسین کو بیٹھنے نہیں دیا؟ کون سی چیز تھی جس نے حسین کی مادر کو بیٹھنے نہیں دیا؟ آج کہتے ہیں نا کہ پاکستان میں نظام ولایت فقیہ آج نہیں آ سکتا, نہیں آ سکتا. جناب سیدہ کس لیے گئی تھی دربار میں؟ ولایت کا مطالبہ کرنے, علی کے حق کا مطالبہ کرنے گئی تھی. تو کیا جناب سیدہ کو پتا تھا یا نہیں پتا تھا کہ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ پتا تھا نا, نہیں ملے گا, تو کیوں گئی پھر؟ کیوں گئی پھر جب پتا تھا نا کہ نہیں ملے گا, نہیں ہو سکتا یہ کام, نہیں ہو سکتا نا, پھر بھی گئی نا, پھر بھی گئی. اور نہ صرف گئی, جب نہ ملا تو ان لوگوں سے, اس نظام سے مکمل براءت کی. نہ صرف ان سے براءت کی جنہوں نے حق گزب کیا, ان سے بھی براءت کی جنہوں نے تائید کی, اور ان سے بھی براءت کی جو خاموش بیٹھے رہے. ایام فاطمہ مناتے ہو پھر کہتے ہو کہ نظام ولایت نہیں آ سکتا, ہمیں جا کر کے ڈیموکریسی کے ساتھ ہاتھ جوڑ لینا چاہیے, ہمیں ہر نظام کو قبول کر لینا چاہیے. تو جناب سیدہ نے کیوں نہیں قبول کیا سقیفہ کو؟ پتا تھا نا نہیں ہو سکتا ہے, ٹرائی بھی کر لیا نہیں ہو پایا, کر لیتی نا قبول اس سسٹم کو. نہیں قبول کیا, قبر میں آنے کی اجازت نہیں دی, جنازے پر آنے کی اجازت نہ دی, حتیٰ کہ قبر کو مخفی کر دیا کہ تا قیامت کوئی اس پر نہ آئے. کیونکہ جب تک نظام ولایت مدینے میں نہیں آتا, زہرا کی قبر مخفی رہے گی. زہرا منتظر ہے, کہ وہ جس نے طاغوتی نظام کو قبول کیا ہے وہ میری قبر پر بھی نہیں آ سکتا. تو آج جو طاغوتی نظام کو ووٹ دیتے ہیں جا کر کے, کیا منہ دکھائیں گے جناب سیدہ کو؟ یہ کہیں گے کہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں تھا. اس وقت جناب سیدہ کے پاس بھی آپشن نہیں تھا, ابو ذر کے پاس بھی آپشن نہیں تھا, سلمان کے پاس بھی آپشن نہیں تھا, بلال کے پاس بھی آپشن. کیا کیا اس وقت انہوں نے؟ پوسٹ لے لی جا کر کے. ابو ذر نے پوسٹ لے لی, سلمان نے فارسی نے کوئی پوسٹ لے لی جا کر کے اس نظام میں, سارے کے سارے چھوڑ کر کے چلے گئے. برات کی, اگر نہیں لا سکتے ہو نظام برات کرو. لا الہ الا اللہ پہلے لا ہے, تاغوت کو چھوڑو پھر اللہ کو قبول کرو. یہ کہاں سے منطق آ گئی ہے ہمارے ذہنوں کے اندر کہ ہم لندن میں رہتے تو ہر نظام ہمیں قبول ہے, کیونکہ نظام ولایت تو یہاں آ نہیں سکتا, اس لیے نظام ملکہ قبول ہے. یہ کہاں سے لاجک آ گئی ہے ہمارے اندر؟ اہل بیت کے پیروکار میں یہ لاجک آئی ہے. پھر کہتے ہیں ہمیں اہل بیت کی سیرت پہ حکومت لانی چاہیے, اہل بیت کے نام. یہ اہل بیت کی سیرت ہے کہ سقیفہ برپا کرو؟ یہ تو نہیں ہے. دیکھیں کتنا انحراف ہے, کتنا انحراف ہے. اور کیونکہ وقت تمام ہے, ایک آخری نقطہ صرف یہی ہے کہ ہمیں واقعی شکر گزار ہونا چاہیے ایک بات کا. کس بات کا؟ کہ ہم اس عصر میں پیدا ہوئے. ایک عصر امام خمینی ہے, لیکن عصر امام خمینی ہونے کے باوجود بھی جو امام خمینی کا نام لیتے ہیں انہیں بھی خمینی کی معرفت نہیں ہے. ہمیں شکر گزار اس سے دو برابر اس بات پہ ہونا چاہیے کہ ہمیں اس عصر میں استاد بزرگ استاد سید جواد نقوی جیسی شخصیت خدا نے دی جس نے واقعی فکر امام کو کھول کر کے بیان کیا اور متوجہ کر دیا ایک ملت کو کہ تمہارے لیے راہ نجات کیا ہے. سیدہ کا راستہ تمہارے لیے راہ نجات ہے, کربلا کا راستہ تمہارے لیے راہ نجات ہے.
اے ہماری درسگاہ
کربلا کربلا,
اے ہماری درسگاہ
کربلا کربلا,
حق کا سیدھا راستہ
کربلا کربلا,
حسین حسین شعار امام
شہادت افتخار امام,
حسین حسین شعار امام
شہادت افتخار امام,
فقط حزب الہی
رہبر فقط خواب الہی
رہبر کے فرمان پر
جان کی قربان ہے
بر محمد و آل محمد بلند
الصلوات.
پاکستانی قوم نے علامہ اقبال کو قبول نہیں کیا, نئی قدر کی اقبال کی سزا بھگت رہی ہے ملت. خدا نے پھر ایک اقبال دیا, وارث اقبال دیا, اگر اسے نہیں قبول کیا, اس شخصیت کی مخالفت کی, نہ جانے کتنی آنے والی صدیوں تک اس کا خمیازہ بھگتے گی. اور یہ میں ذمہ داری کے ساتھ جملہ کہہ رہا ہوں, نہ احساسات کے ساتھ نہ جذبات کے ساتھ. لے آئے کوئی, ابھی یہی میں آپ کو مثال دوں, نماز جمعہ جو ہوتی سے خطبات آپ تک پہنچتے ہوں گے, انٹرنیٹ پر بھی ہوتے ہیں اردو میں اور انگلش میں بھی ترجمہ اس کا پہنچتا ہے, جو اردو نہیں پڑھ سکتے ان کے لیے انگلش پہ بھی ہوتا ہے. ابھی یہ تصویر بھی ہے اس نماز کی, آپ دیکھیں گے اس میں سنی افراد ہاتھ بند کر کے جمعہ میں نماز پڑھ رہے ہیں. یہ سنی وہ نہیں ہے جو سڑک سے اٹھ کر کے آ گئے, یہ پڑھے لکھے انٹلیکچوئل پروفیسر انجینئر ہیں. یہ شخص کا کہنا ہے کہ میں یہاں پر آ کر کے جو سنتا ہوں یہ مجھے کہیں نہیں ملتا, اور میں نے جا کر کے اپنے سنی مسجد کے پیش نماز کو یہ بات سناتا ہوں. اس سنی پیش نماز نے ایک ریکویسٹ بھیجی یہاں پر کہ میرا حلیہ جو ہے نا, اگر میں آؤں گا وہاں پر تو واضح ہو جائے گا کہ میں آپ لوگوں میں سے نہیں ہوں, تو میں اس بات سے شرماتا ہوں, لیکن یہ باتیں جب میں سنتا ہوں ان سے میرے اندر آرزو ہوتی ہے کہ میں بھی جا کر کے یہ خود بیٹھ کر کے سنوں, تو کیا میں آ سکتا ہوں وہاں پر؟ دیکھیں اگر آپ قدر نہیں کرو گے نا, خدا ایک ایسی قوم پیدا کرے گا جو قدردان ہو جائے گی. شخصیتوں کو ان کی زندگی میں پہچانے, نہ انتظار کرے کہ مر جائیں اس کے بعد ہم ان کی برسی کر لیں گے, ان کی قدر اپنی زندگی میں جانے تاکہ ان سے مستفید ہو سکیں, وہ لے سکیں ان سے جو لینے کا حق بنتا ہے. اور خدا ایسی نعمتیں بار بار نہیں دیتا, قدر قدر جانے ان نعمتوں کی جو اللہ نے دی ہے آپ کو. اس ملت کے راہ ہے، کہ اب بھی خدا چاہتا ہے کہ اس ملت کی نجات ہو، اسی لیے یہ ہستیاں دی ہیں، یہ شخصیتیں دی ہیں. ورنہ آپ دیکھ لیں آپ کے ٹیلی ویژن چینل جو پاکستان سے نشر ہوتے ہیں، کیا باتیں کرتے ہیں آ کر کے میڈیا والے، کچھ بھی نہیں، کوئی راہ نہیں، کوئی ڈائریکشن نہیں، کوئی جہت نہیں، کچھ بھی نہیں، بس قوموں کو اور کنفیوژن کے بعد کنفیوژن پیدا کریں. کوئی ہے جو راہ نجات آ کر کے دکھائے؟ تو وہ دیا ہے خدا نے آپ کو، نجات کا راستہ دیا ہے، نجات دہندہ دیا ہے، عروت الوسقی مضبوط سہارا دیا ہے خدا نے آپ کو اس عصر میں. اب اس کے قدردان بنے، یہاں رہ کر کے پشتبان بنے، اس کے رہبر کے پشتبان بنے، اور وہ فرائض ادا کریں تاکہ روز قیامت یہ نہ ہو کہ خدا پوچھے، ائمہ پوچھے آپ سے کہ کیا کیا برطانیہ میں رہ کر کے تو نے، صرف پیزا برگر کھائے، گھر بنایا اپنا، گاڑیاں بنائی، جاب بنایا، بینک بیلنس بنائے، بچوں کو بھی ڈاکٹر انجینئر بنا دیا، اس لیے تجھے میں نے بھیجا تھا دنیا میں، اس لیے بھیجا تھا یہ کرنے کے لیے. یہ نہ ہو کہ آپ کا بھی ہمارا بھی شمار ان غافلوں میں ہو جن کے لیے امیر المومنین فرماتے ہیں قرآن کی آیت کے ساتھ، یا ایوہ الانسان ما غرک ربک الکریم، کس چیز نے تجھے دھوکہ دیا، کس چیز نے تجھے غافل کیا. انشاءاللہ دعا کرتے ہیں خدا بند متعال سے کہ آپ سب برادران کو خدا سلامت رکھیں، خدا توفیقات میں آپ کی اضافہ کریں، اور آپ کے اندر بھی وہی درد پیدا کریں جو خدا نے اقبال کو دیا، خمینی کو دیا، استاد بزرگ کو دیا، وہی درد آپ سب کے سینوں میں، ہمارے سب کے سینوں میں ہو، جو ہمیں اپنے فرائض ادا کرنے پر مبعوث کریں، محرک کریں، اور جناب سیدہ کو ہم پر فخر ہو کہ ہم واقعی سیدہ کے پیروکارانے پیروانے ولایت ہیں جنہوں نے حق کے ولایت کو ادا کیا، نہ ان میں سے ہیں جو دیکھتے رہیں کہ دنیا میں کیا ہوتا رہا، ولایت کے ساتھ کیا دشمنی ہوتی رہی، اور خاموش گوشہ نشین ہو کر کے بیٹھے رہیں. ہم ان میں سے ہوں جو سابقون میں سے ہوں، جنہیں خدا سبقت دے ہمیں کہ ہم دوسروں سے آگے ہو اس میدان کے اندر، اس میدان میں آگے بڑھیں. یہ خدا ہمیں یہ توفیق دیں، خدا سے دعا کرے کہ خدا مجھے توفیقات دے، یہ نہ ہو، اور بالخصوص وہ دعا کرے جو امام سجاد کرتے ہیں، خدا جب بھی تیرے دین کو کسی خدمت کی ضرورت ہو، کسی اور کی طرف رخ نہ کرنا، سب سے پہلے میری طرف رخ کرنا، سب سے پہلے تو مجھے توفیق دے، مجھے چن اس کام کے لیے، کسی اور کو نہ چننا. جب بھی تیرے دین کا کوئی نجوہ ہو، جب بھی تیرا کوئی رہبر پکارے، جب بھی تیرا کوئی رہبر حل من ناصر کی صدا دے، اے خدا میں ہوں جو سب سے پہلے لبیک کہوں. یہ نہ ہو کہ یہ توفیق کسی اور کو مل جائے اور میں اپنی دنیا میں غافل رہوں. ایک سورہ فاتحہ پڑھیں، دیگر شہداء پاکستان، شہداء اسلام، شہداء انقلاب اسلامی، اور بالخصوص امام شہداء، امام راحل، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے. بسم اللہ.